کچھ کو نیچے بٹھانا پڑا, کچھ کو میں نے دیکھا کہ اس صوفے کے جو سائڈ کا حصہ ہوتا ہے اس میں بھی کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, تو وہ ایک ہماری مجبوری ہوگی. اس کا ایک حل یہ ہے کہ آپ اپنا قرآن حکیم کا نسخہ ساتھ رکھ لیجیے. اس کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ بہت سے چھوٹے سائز کے قرآن شریف بھی آتے ہیں, ایک دو ساتھیوں کے پاس میں دیکھ بھی رہا ہوں, تو اس کو اٹھانا کوئی اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا ہمارے لیے, اور ہاتھ میں رکھیں تو انشاءاللہ وہ کانسنٹریشن جو ہے وہ قرآن کے متن پر ٹیکسٹ جب رہے گی تو وہ نیند کا غلبہ بھی انشاءاللہ تعالی کم ہو جائے گا. دوسری شکل یہ ہے کہ آپ کے پاس آپ کی کوئی ڈائری یا نوٹ بک ہو جس میں آپ نوٹنگ کرتے رہیں انشاءاللہ تعالی, تو یہ نوٹنگ آپ کو آگے چل کے بہت زیادہ مفید رہے گی انشاءاللہ تعالی. تو یہ تو بالکل ابتدائی طور پر ایک درخواست تھی. اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ ینگسٹرز آگے جو چادریں بچھی ہوئی ہیں اگر اس پر تشریف رکھ لیں, اور بعد میں آنے والے ساتھی یا ہمارے وہ ساتھی جن کو کرسی کی ضرورت ہو آگے کرسیوں پہ تشریف رکھیں تو انشاءاللہ زیادہ بہتر طور پر اسپیس کو ہم استعمال کر لیں گے. یہ کام ابھی ہو جائے تو زیادہ اچھی بات ہے, ورنہ بار بار ہر آیت پہ رکنا پڑے گا ہمیں. تو کوشش کریں گے اگلی ہی جو چادر بچھی ہے اس کو پہلے فل کر لیں, اور میرے تکلیف مجھے کارنر کر دیں آپ جی. آپ لوگوں سے سر اگلی کرسی کو پورا کر لیجئے, یہ دو کرسیاں میرے پہلے پوری ہو جائیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو پھر ہم پیچھے ہی زحمت دیں ان شاء اللہ تعالیٰ. جزاکم اللہ خیر. سورہ فاتحہ کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں. اس سے قبل قرآن کے دو بنیادی آداب بیان ہوئے ہیں, اب وہ میں اس کرتا ہوں انشاءاللہ, دیکھیں کیا خواتین کی طرف سے بات ہے. اچھا جی, کچھ بچے بھی آج ماشاءاللہ بتایا گیا کہ آئے ہیں, تو پلیز اردو ایزی یو لیول سالوں کی غالباً ہیں, تو آسان اردو میں اور ان کو انوالو کیجئے گا اور آگے بیٹھنے کے لیے کہہ دیں جی. تو آپ میں سے کچھ کی والدہ جو ہیں ان کی طرف سے آئیے بیٹا, تو آگے آگے آ جائیے شابش, تاکہ آپ سے میرا آئی کانٹیکٹ جو ڈیولپ ہو جائے. اچھا, تو اردو ایزی کی ضرورت ہوگی. اچھا, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مشرا بھائی ہلکا سب اٹھیں گے, بلکہ عبداللہ بھائی آپ تھوڑا اس کو بول دیجیے گا, بلکہ چلے ہوگی جی. سورہ فاتحہ سے قبل قرآن کے دو بنیادی آداب ہم سب کے علم ہیں. جب ہم قرآن کی تلاوت شروع کرتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ اللہ کا حکم بھی ہے. سورہ النحل آیت نمبر 98 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. جب قرآن کی تلاوت کرو تو اللہ کی پناہ میں آ جاؤ, کس سے بچنے کے لیے؟ شیطان سے بچنے کے لیے. اچھا, عجیب بات ہے, ہم کوئی برا کام تو نہیں کر رہے, اچھا کام کر رہے ہیں نا, تو پھر اعوذ باللہ کرنے کی ضرورت کیا پڑے گی؟ تو یاد رکھیے گا کہ جو لوگ آلریڈی برے کام کر رہے ہیں, کانسرٹس میں جا رہے ہیں, فلمیں, ڈرامے, ناچ گانے, یہ سارے شیطانی کام ہیں, تو شیطان کو وہاں جا کر محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ شیطان ان کو نیکی سے روکے؟ نہیں, وہ کہاں پر آئے گا؟ جہاں سیدھے راستے کی بات ہوگی, جہاں شیطان کو لگے گا کہ میرے ایجنڈا کے مقابلے میں اللہ کے ایجنڈا پر عمل ہو رہا ہے, شیطان وہاں پر آ کر روکنے کی کوشش کرے گا. اور ہم پڑھتے ہیں سورہ آراف میں آیت 16 اور 17 میں شیطان نے کہا تھا کہ لا قعودن لہم صراط المستقیم, اے اللہ میں تیرے سیدھے راستے سے روکنے کے لیے ان لوگوں کو, بلکہ تیرے اے اللہ میں ان کے لیے بیٹھوں گا تیرے سیدھے راستے پر. کن کے؟ اللہ کے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا تاکہ لوگوں کو اس سے روکا جائے. یہ کس نے کہا تھا؟ شیطان نے. اور سیدھا راستہ کیا؟ آج ایک حدیث سنائی جائے گی آپ کو, ترمذی شریف کی روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ, یہ قرآن ہی سیدھا راستہ ہے. صحیح, تو اس کی تلاوت کے آغاز پہلا رد کیا بیان ہوا؟ ایجوکیشن سے پہلے ایڈوکیٹ کیا ہے کہ ہم اللہ کی پناہ میں آنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں, اور پورے کانشیسلی اس کو پڑھنا ہے, شعوری طور پر پڑھنا ہے, تاکہ یاد رکھیں کہ شیطان ہمارا کیا ہے؟ دشمن ہے. اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں سورہ فاطر کی آیت نمبر 6 میں, سورہ فاطر آیت نمبر 6 میں, ان الشیطان لکم عدو, فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اس کو دشمن سمجھو. تو جب تک اس کی دشمن یاد نہیں رہے گی ہم اللہ کی پناہ میں آنے کی کوشش نہیں کریں گے، اور اگر اللہ کی پناہ میں نہ مل سکی تم شیطان سے فائٹ نہیں کر سکتے، بچ نہیں سکتے. تو پہلا ادب قرآن کا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شعور کے ساتھ کانشیسلی پڑھنے کی کوشش کریں. دوسرا ادب کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ پڑھنے کو ہم کہتے ہیں تعوذ، کیا کہتے ہیں؟ تعوذ. اور بسم اللہ پڑھنے کو کیا کہتے ہیں؟ تسمیہ. تو دوسرا ادب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کرنا، یہ بھی قرآن نے ہمیں سکھایا. قرآن کی پہلی وحی کون سی نازل ہوئی تھی بیٹا آپ میں سے؟ سورہ حلق کی پہلی پانچ آیات، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس رب نے پیدا کیا. تو یہ پڑھائی لکھائی ایجوکیشن ہو یا قرآن کی تعلیم ہو، اس میں شروع میں نام کس کا آنا چاہیے؟ اللہ کا نام آنا چاہیے. دوسرا ادب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا. حدیث میں آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا ہر وہ کام جس میں آغاز میں بسم اللہ نہ پڑھی جائے اس میں برکت نہیں رہتی، ٹھیک ہے؟ اور ہر کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھنے کی عادت ڈال لیں، ہر کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھنے کی عادت ڈال لیں تو کیا ہوگا؟ بہت سے غلط کام چھوٹ جائیں گے. صحیح جی، ڈی وی ڈی میں مووی ڈال لیں اور پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب کیا ہوگا؟ فوراً یاد آئے گا. یہ کوئی پڑھنے کا مقام ہے؟ یہ بسم اللہ پڑھنا چاہیے آپ؟ نہیں. تو جب بسم اللہ نہیں پڑھنی تھی تو یہ کام بھی نہیں کرنا چاہیے. تو ہر وہ کام مسلمان کا جس میں بسم اللہ شامل نہ ہو وہ بے برکت ہو جاتا ہے. یہ دو بنیادی آداب ہیں. سورہ نحل آیت 98 تعوذ اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے. سورہ اقرا کی پہلی، سورہ العلق کی پہلی آیت اللہ کے نام سے آغاز ہونا چاہیے. یہ دو بنیادی آداب بیان ہوئے قرآن حکیم کی تلاوت کے حوالے سے. اب اس کے بعد آئیے پہلے سورہ الفاتحہ کی جو امپورٹنس ہے، اس کی جو عظمت ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. پہلی عظمت یہ ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے سورہ الفاتحہ کی عظمت کو قرآن حکیم میں بیان کی. قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الحجر آیت نمبر 87 میں، فرمایا سورۃ الحجر آیت نمبر 87 میں، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بار بار دہرائے جانے والی ریپیٹ ہونے والی 7 آیات عطا فرمائی. کہاں پڑھتے ہیں اس کو ہم سورہ فاتحہ؟ ہر نماز کی ارکان میں پڑھتے ہیں، بار بار ریپیٹ ہوتی. تو سورہ فاتحہ کے متعلق فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بار بار دہرائے جانے والی 7 یعنی آیات عطا فرمائی، والقرآن العظیم و قرآن عظیم عطا کیا. اس کی وضاحت آگے آ جائے گی کہ سورہ فاتحہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک اعتبار سے قرآن عظیم کہا. بات ذرا عجیب سی ہے لیکن اس کی وضاحت انشاءاللہ بھی ہو جائے گی. تو یہ آیت سورہ حجر آیت نمبر 87 جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو بار بار دہرائے جانے والی 7 آیات عطا فرمائی، یعنی قرآن عظیم عطا کر دی. اس کی وضاحت خود اللہ کے رسول نے فرما دی کہ یہ متعلق ہے سورہ فاتحہ کی آیت، سورہ فاتحہ کے متعلق کی آیت ہے. آپ نے فرمایا جامع ترمذی کی حدیث میں کہ یہی سورہ فاتحہ، یہ سبع من المثانی بار بار دہرائے جانے والی 7 آیات ہیں، اور یہی قرآن عظیم. تو اس آیت کی تشریح بھی خود کس نے فرما دی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ اس کی عظمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائی. اسی طرح مسلم شریف کی ایک روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو نور ایسے ہیں جو میرے سوا کسی کو نہیں دیے، ایک سورۃ الفاتحہ اور دوسرا سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات. پورا قرآن زمین پہ نازل ہوا، صحیح ریلیز ہوا، لیکن 2 آیات اللہ کے رسول کو 7 آسمانوں کے اوپر کون سی رات میں دی گئی؟ معراج کی رات میں. وہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، آیت 285 اور 286، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. تو سورۃ فاتحہ اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 2 نور ایسے ہیں جو میرے سوا کسی کو بھی عطا نہیں کیے گئے. اسی طرح بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. یہ وجہ کہ ہر نماز کی حرکت میں سورہ فاتحہ کو شامل کر دیا گیا. تو فرمایا بخاری شریف کی روایت میں نماز سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی. اب اسے کچھ سوالات آپ کے ذہن میں آ رہے ہوں گے، سوالات کا بھی ایک فلٹر کرنے کا طریقہ ہم نے سیکھ لیا ہے الحمدللہ. وہ طریقہ کیا ہے کہ سوال ریٹن آئیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اور جو سوال آج سبمٹ ہوگا اس کا جواب آج انشاءاللہ نہیں دیں گے, وہ دیں گے نیکسٹ ٹائم. میں آپ کو دلچسپ شیئر کروں, قرآن اکیڈمی دکھائی سے صبح پروگرام چل رہا ہے جو آپ کے ساتھ دوپہر میں ہو رہا ہے, تو لاسٹ ٹائم دو سوال آئے میرے پاس, تو وہ سوالات مجھے یاد تھے, پیپر بھارت مس ہو گئے. میں نے کہا جی پہلا سوال سورہ فاتحہ کی فلاں مسئلے کے متعلق تھا, کس حساب کا ہے؟ تو کوئی ہاتھ ہی نہیں کھڑا ہو رہا, تو پہلے 15 منٹ میں اناؤنسمنٹ کی کوئی ہاتھ کھڑا نہیں ہوا, پھر پروگرام جب ختم ہونے کو آیا پھر میں نے اناؤنسمنٹ کی کوئی ہاتھ کھڑا نہیں ہوا. معلوم کیا ہوا؟ ہمارا وقت بچ گیا اور ایک دو آیتوں کی تشریح اور ہو گئی وہاں پر. تو یہ فلٹر ہوں گے سوالات انشاءاللہ تعالیٰ. تو جو سوال آج جمع ہوگا انشاءاللہ اگلی مطلب اس کا جواب دینے کی کوشش کی جائے گی, اس وقت اس کا جواب دینے کی کوشش نہیں کریں گی. اس کا ایک حاصل یہ ہوتا ہے بعد دو تین سوالات ایک جیسے ہوں گے تو ہم پہلے اس کو اپنی جگہ شارٹ آؤٹ کر لیں گے تاکہ ایک ہی وقت میں ان کا جواب دے دیا جائے. کچھ جوابات ایسے ہوں گے جو محفل میں دینے کی ضرورت نہیں ہوگی, تو بھی ریکویسٹ کریں گے بھائی آپ انڈیویجلی پوچھ لیجیے, ای میل سے پوچھ لیجیے انشاءاللہ تعالیٰ, تاکہ ہم زیادہ بہتر طور پر اپنے وقت کو استعمال کر سکیں. اس کی وجہ ایک اور بھی ہے, ابھی سردی کی طرف ہم جا رہے ہیں, اصل کی نماز کا وقت پیچھے آتا چلا جائے گا تو ہمارا بیان کا ٹائم رہ ہی جائے گا گھنٹہ بھر, اس طرح ہو نہیں سکے گا, تو ہمیں اس کو بھی ذرا ٹائم سیو کرنا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. تو سوالات کے متعلق یہ سوالات نمبر ایک ریٹن آئیں گے, حضرات سے گزارش ہوگی اپنے نام لکھ دیجیے اس کے اوپر تاکہ میں آپ کو کال کر سکوں یہاں پر, اور جب آپ کا سوال ہو اور آپ موجود نہ ہوں تو جواب نہیں دیا جائے گا. اس لیے سوال صرف آپ کا تھا, باقی حضرات کو شاید ضرورت نہیں تھی, اگر ہوتی تو وہ انشاءاللہ پوچھ لیتے. تو سوالات کا ہی طریقہ رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ, سبمٹ آج ہوں گے اور جواب انشاءاللہ آئندہ نشست میں. بہرحال تو ہو سکتا ہے سورہ فاتحہ کے متعلق کچھ سوال آ جائیں, دو تین سوال بہت مشہور ہیں وہ میں پہلے فلٹر کر دوں. یہ آمین کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ زور سے کہنی چاہیے کہ آرام سے کہنی چاہیے؟ بھائی آپ کی رائے پر عمل کر لیں تو مسئلہ نہیں ہوتا. امام کی وجہ پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے؟ آرا تمام اپنی جگہ صحیح ہے, وہ یہ جھگڑا کرنے کی جو ہے وہ چیزیں نہیں. اچھا سات آئے تھے آپ کہہ رہے بسم اللہ بلا کے ساتھ آئے تھے ہوں گی یا بسم اللہ کے علاوہ ساتھ آئے تھے ہوں گی, اس کے بھی دونوں آرا اپنی اپنی جگہ بالکل صحیح ہیں. تو یہ پہلے فلٹر کر لیں, بلا ان سوالات سے کوئی زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اصل سوال یہ کہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ آتا ہے؟ یہ سوال کوئی پوچھتے نہیں, یہ سوال کوئی نہیں پوچھتا عام طور پر. امید ہے کہ آپ بھی نہیں پوچھیں گے, اس لیے کہ مجھے امید ہے کہ آپ یاد کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. لوگ یہ نہیں پوچھتے جی سورہ فاتحہ کا ترجمہ کیسے یاد کریں؟ تو بھائی یہ پریکٹیکل سوالات ہیں اصل میں, کہ جس کی طرح توجہ رہنی چاہیے. کیا قاری صاحب سورہ فاتحہ ایک ہی سانس میں پڑھ لیتے ہیں یہ اچھی بات ہے؟ اب اس کا جواب آ جائے گا یہ اچھی بات نہیں ہے, بلکہ ٹھہر ٹھہر کر آرام آرام سے سورہ فاتحہ کو پڑھنا چاہیے سمجھ سمجھ کر اور کانسنٹریشن کے ساتھ. تو آخری میں نے حدیث کی عرض کی, بخاری شریف کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں ہے. اب اگلی حدیث سنانے سے پہلے میں ایک دفعہ ترجمہ آپ کے سامنے کر دیتا ہوں, تاکہ ترجمہ جب ذہن میں ہوگا تو اس حدیث کو سمجھنا آسان ہوگا جو سورہ فاتحہ کی عظمت پر بہت ہی پیاری حدیث ہے. اچھا ایک چھوٹی سی گزارش اور ہے, ہمارے عبدالرؤف بھائی اس وقت کھڑے ہیں ٹھیک ہے, اور یہ ماشاءاللہ جو بھی کوآرڈینیشن یا ایڈمنسٹریشن کہہ رہی ہے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن اس دفعہ ہم نے طے کیا ہے کہ یہ جو بھی سلسلہ ہے یہ درس کی شکل میں ہوگا, اس میں کوئی زیادہ ایڈمنسٹریٹو کام نہیں ہوگا انشاءاللہ, کیونکہ جو حضرات یا خواتین ایڈمنسٹریشن میں لگتی ہیں وہ بےچارے اسی میں لگے رہ جاتے ہیں, ان کو سننے کا موقع نہیں ملتا. عبدالرؤف بھائی سے رجسٹر کھڑے میں کوئی رجسٹریشن فارم وغیرہ ان کے ہاتھ میں ہے, بس وہ اینڈ میں جمع ہو جائیں, اب آپ بھی بیٹھ جائیے انشاءاللہ تعالیٰ. ایسی خواتین میں درخواست ہے کہ جی ادھر ادھر فلاں کو دیکھنا, پانی کو دیکھنا, اس کو دیکھنا, یہ سارے کام چھوڑ دیجیے اور کانسنٹریشن کے ساتھ بیٹھے. یہ بڑا ان ساتھیوں کا, چاہے حضرات و خواتین, بڑا کنٹریبیوشن ہوتا ہے. صحیح ہے جی کہ وہ مینیج کرتے ہیں چیزوں کو, لیکن وہ لگ جاتے ہیں مینجمنٹ میں اور ان کو بیٹھ کر سننے کا موقع عام طور پر نہیں ملتا. تو چاہے حضرات میں ہو یا خواتین میں, اب ایڈمنسٹریٹو کام اس نشست کے حوالے سے نہ ہونے کے برابر ہے, اس لیے وہ بھی توجہ کے ساتھ سننے کی کوشش کریں. تو اب آئیے ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھوں, مجھے امید ہے کہ کئی ساتھیوں کو یاد بھی ہوگا, وہ دوہرا لیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ, کچھ کے علم آ جائے گا. ان سے درخواست یہ کی جائے گی کہ آج سے ہی گھر پر جا کر روزانہ 5 سے 10 مرتبہ قرآن کے اندر ترجمہ دیکھنا شروع کر دیں. تو کیا ہوگا, ایک ہفتے کے بعد خود بخود ان شاء اللہ یاد ہو جائے گا. جب یاد ہوگا تو پھر نماز کے دوران کرکٹ یاد نہیں آئے گی کہ میں 2 وکٹیں چھوڑ کر آیا تھا تو اب پتا نہیں میچ ختم تو نہیں ہو گیا ہوگا صحیح, یا میں بیلنس شیٹ کو چھوڑ کر آیا تھا اب وہ بیلنس میں فکر ہے کہ بیلنس شیٹ ٹیلی نہیں ہو رہی. وہ نماز میں ٹیلی کب ہوتی ہے؟ جب نماز میں توجہ نہیں ہوتی. اور نماز میں توجہ کیوں نہیں ہوتی؟ ہمیں پتہ نہیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں, لیکن جب نماز میں توجہ بڑھ جائے گی تو وکٹیں وہیں کھڑی رہ جائیں گی, نماز کانسنٹریشن کے ساتھ انشاءاللہ ہو جائے گی. آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں. فرمایا الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ تمام شکر تعریف اللہ کے لیے ہے, رب العالمین جو تمام ورلڈ تمام جہانوں کا رب ہے. all praises to Allah subhanahu wa ta'ala who is the Lord of the world. تمام تعریفیں تمام شکر اللہ کے لیے جو تمام جہان والوں کا رب ہے. اور رحمان الرحیم بہت آسان, انتہائی رحم فرمانے والا, مسلسل رحم فرمانے والا ہے. اب یہ انتہائی کیا ہے اور مسلسل کیا ہے آگے سمجھیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. مالک یوم الدین, اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے, ڈے آف ججمنٹ کا وہ لارڈ مالک ہے. ایاک نعبد, اے اللہ ہم تجھ سے تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ایک ترجمہ ایڈ کر لیں آگے وضاحت ہو جائے گی. اور کرتے رہیں, دونوں پاسبل ہیں, پریزنٹ میں بھی اور فیوچر میں بھی. اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے. اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ, اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے دے. ہدایت میں چلا دینا بھی ہے, پہنچا دینا بھی, سمجھیں گے آگے چل کر. اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ, اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے دے. صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ, راستہ ان کا اے اللہ جن پر تو نے انعام فرمایا. صراط الذین انعمت علیہم, راستہ ان کا اے اللہ جن پر تو نے انعام فرمایا. غیر المغضوب علیہم, جن پر نہ تیرا غضب ہوا. ولا الضالین, اور نہ وہ گمراہ ہو گیا. غیر المغضوب علیہم, جن پر نہ تیرا غضب ہوا. ولا الضالین, اور نہ وہ گمراہ ہوئے. اس کے بعد ہم کیا پڑھتے ہیں؟ آمین. آمین کا ترجمہ ہے اے اللہ قبول فرما, اے اللہ ایسا ہی ہو. ایک مرتبہ پھر الحمدللہ رب العالمین, تمام شکر تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہان والوں کا رب ہے. الرحمن الرحیم, انتہائی رحم فرمانے والا, مسلسل رحم فرمانے والا ہے. مالک یوم الدین, بدلے کے دن کا مالک ہے. ایاک نعبد, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. وایاک نستعین, اور تجھ سوری کیا غلطی کی میں نے, ہاں اور کرتے رہیں گے. شاباش, غلطی مجھ سے بھی ہو سکتی ہے نا, اور غلطی ہم سب سے ہو سکتی ہے کیونکہ تبھی تو ہم انسان ہیں نا. غلطی نہ ہو تو کیا بن جائیں گے؟ فرشتے بن جائیں گے. ایاک نعبد, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے اور کرتے رہیں گے. وایاک نستعین, اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے. اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے دے. صراط الذین انعمت علیہم, راستہ ان کا اللہ جن پر تو نے انعام فرمایا. غیر المغضوب علیہم, جن پر نہ تیرا غضب ہوا. ولا الضالین, اور نہ وہ گمراہ ہوئے. آمین. اے اللہ ایسا ہی ہو, اے اللہ قبول فرما. یہ تو ہوا ترجمہ. اب آئیے وہ حدیث بڑی پیاری سنیں جس سے وہ بات کا بھی جواب آ جائے گا کہ جی فلاں قاری صاحب تو ایک ہی سانس پہ پوری سورہ فاتحہ پڑھ دیتے تو یہ اچھی بات نہیں, فلاں دو سانس میں پڑھ دیتے یہ بھی تو اچھی بات نہیں, اور فلاں جو ایک ایک آیت پر رکتے یہ بہت اچھی بات ہے. کیسے؟ اب آئیے حدیث سنیں. حدیث ہے مسلم شریف, اور حدیث ہے حدیث قدسی. حدیث قدسی کیا ہوتی ہے؟ عام طور پر حدیث کیا ہے؟ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال وغیرہ. لیکن حدیث قدسی میں الکلام کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کا. اور نریٹ کون کرتے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں پہنچاتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. بس یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے, اسی لیے اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے. قرآن کا حصہ ہوتا تو قرآن کا ختم ہو گیا. ٹھیک ہے, نہ حدیث قدسی کی تلاوت ہم نماز میں کر سکتے ہیں, یعنی کہ سورہ فاتحہ پڑھے اور کوئی حدیث قدسی پڑھ دے, ایسا نہیں ہو سکتا. اس لیے فرق ہوگا قرآن میں اور حدیث قدسی میں. حدیث قدسی کیا ہے توجہ سے سنیے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین, میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا. کس کو؟ نماز کو. دلچسپ بات یہ ہے آگے ساری گفتگو سورہ فاتحہ کی آئے گی, آگے ساری گفتگو سورہ فاتحہ کی آئے گی. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے حدیث قدسی میں؟ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا. فرمایا کہ فنصفہا لی ونصفہا لعبدی, اس کا آدھا حصہ اللہ فرماتے میرے لیے ہے اور آدھا حصہ میرے بندے کے لیے ہے. ولعبدی ما سأل, میرے بندے نے جو مانگا ہی ہیز بین گرانٹیڈ, اس کو دے دیا گیا. کتنا یقین الفاظ, میرے بندے نے جو مانگا اس کو دے دیا گیا. تو آدھا میرے لیے اور آدھا بندے کے لیے, اور میرے بندے نے جو مانگا اس کو عطا کر دیا گیا. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب بندہ کہتا ہے، اب سورہ فاتحہ آ رہی ہے، اذا قال العبد، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، بندہ کہتا ہے تمام شکر تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہان والوں کا رب ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد میرا شکر ادا کیا. اذا قال العبد، جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ فرماتے اتنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا میری تعریف بیان کر دی. وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ، جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بڑائی میری بزرگی بیان کی. اِذَا قَالَ الْعَبْدُ، جب بندہ کہتا ہے اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے، قال اللہ تعالی، اللہ فرماتے ھذا بینی وبین عبدی وَلِعَبْدِي مَا سَأَلْ، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھا. عبادت کس کا حق ہے؟ اللہ کا. مدد مانگنا کس کی ضرورت ہے؟ بندے کی. تو آدھی آیت کس کے لیے ہوئی؟ اللہ کے لیے. آدھی کس کے لیے ہوئی؟ بندے کے لیے. تو اللہ فرماتے ہیں میرے اور میرے بندے کے درمیان کامن ہے، مشترک ہے، اور میرے بندے کو وہ دیا جا چکا، ہی ہیز بین گرانٹیڈ، جو اس نے سوال کیا. اِذَا قَالَ الْعَبْدُ، جب بندہ کہتا ہے اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، جب بندہ کہتا ہے اللہ کے سیدھے راستے کی ہدایت دے دے، راستہ ان کا جن پر ہے اللہ تو نے انعام فرمایا، جن پر نہ تیرا غضب ہوا نہ وہ گمراہ ہو. اللہ فرماتے ہیں ھذا لعبدی، یہ سارا میرے بندے کے لیے. ولعبدی ما سأل، اور میرے بندے نے جو مانگا وہ اسے دے دیا گیا. تو اللہ تعالیٰ ہر آیت پر کیا کرے؟ جواب دے رہے. اور ہمارے بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ جس سے ہمیں نہیں چاہیے وہ ایک ہی ساتھ میں الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم دال ختم. وہ بھائی روکے تو صحیح، وہ جواب بھی تو اللہ کی طرف سے آنے دیں. اب بات سمجھ میں آ گئی کہ ہر آیت میں کیوں رکنا چاہیے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورہ فاتحہ پر جواب عطا کیا جاتا ہے. یہ ہے سورہ فاتحہ کی عظمت جو اس حدیث مبارکہ میں آ گئی. اچھی بات ہے، کس کو کیچ کر رہا ہے؟ میرا تو نہیں ویسے، میں کیا تھا کافی کر دیتا ہوں جی. تو یہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ ہوا اور سورہ فاتحہ کی عظمت بھی ہمارے سامنے آئی. سات دہرائے جانے والی آیتیں اور اپنی جگہ قرآن عظیم کی حیثیت. اچھا، آج ہم سورہ فاتحہ سمجھیں گے. میں نے پہلے بھی کیا تھا، ہر روز ادا کرتے ہیں نماز، ہر رکعت میں پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ، اس لیے اس کی طرح توجہ آج کی نشست میں زیادہ کریں گے انشاءاللہ. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ ہی سبع من المثانی، بار بار دہرائے جانے والی سات آیات ہیں، یہ قرآن عظیم بھی ہیں. پھر ہم نے سمجھا کہ وہ دو نور جو صرف اللہ کے نبی کو دیے گئے ان میں سورہ فاتحہ بھی شامل ہے. ہم نے یہ بھی سمجھا کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور ہم نے یہ بھی سمجھا کہ سورہ فاتحہ کو اللہ تعالیٰ نے کیا قرار دے دیا؟ نماز قرار دے دیا، اور ہر ہر آیت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب عطا کیا جاتا ہے. اب سورہ فاتحہ کے انٹروڈکشن کے طور پر تین باتیں اور سمجھتے ہیں، پھر ایک ایک آیت کی تشریح کی طرف چلیں گے انشاءاللہ. پہلی بات، مولانا ابوالکلام آزاد کا نام آپ نے سنا، انہوں نے سورہ الفاتحہ کے مضامین کو سمجھانے کے لیے ایک ترازو کی مثال دی. ترازو کیا ہوتا ہے؟ دو پلڑے ہوتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں ترازو کو، اور وہ پرانا ترازو، اب تو خیر الیکٹرانک اسکیلز آ چکے ہیں. تو وہ ترازو کے اندر ایک ہینڈل ہوتا ہے جسے پکڑا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک طرف ایک پلڑا ہے، اس میں چند ڈوریاں بندھی ہوئی، دوسری طرف دوسرا پلڑا ہے، اس میں چند ڈوریاں بندھی ہوئی، اور یہ ڈوریوں پر جا کر ایک ڈنڈی سے بندھی ہوئی ہوتی ہیں، اور ڈنڈی کے درمیان میں ایک چھوٹا سا ہینڈل ہوتا ہے جسے ہم پکڑتے ہیں ترازو کو. ایگزیکٹلی مولانا ابوالکلام آزاد کہتے ہیں کہ ترازو آپ ذہن میں قائم کیجئے، تو سورہ فاتحہ کی جو آیات کے ڈویژن ہے اس کے ٹاپکس کے اعتبار سے جو مضامین اس میں آئے وہ کلیئر ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور میرا گمان یہی ہے کہ سورہ فاتحہ کے لیے ترازو کی مثال دیتے وقت یہ حدیث ان کے سامنے ہوگی. صحیح وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں پہلی تین آیتیں صرف اللہ کے لیے، خالص اللہ کے لیے، الحمدللہ رب العالمین، تمام شکر تعریف اللہ کے لیے تمام جہان والوں کا رب ہے، الرحمن الرحیم انتہائی رحم فرمانے والا مسلسل رحم فرمانے والا ہے، مالک یوم الدین بدلے کے دن کا مالک، اس میں کس کے متعلق گفتگو آ رہی ہے؟ اللہ کے متعلق. یہ ترازو کا پہلا پلڑا اور یہ تین ڈوریاں اس کی گویا کہ پہلی تین آیات ہیں اور یہ خالص کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے. دوسری طرف آئیے چوتھی آیت کو چھوڑتے ہیں بھی, ایاک نعبد و ایاک نستعین. پھر کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ نے سیدھے راستے کی ہدایت دے دے, راستہ ان کا اللہ جن پر تو نے انعام فرمایا, جن پر نہ تیرا غضب ہوا نہ وہ گمراہ ہوئے. یہ دعا مانگنا, یہ صراط المستقیم کی ضرورت کس کے لیے ہے؟ بندے کے لیے. یہ تین آیات کس کے لیے ہوں گے؟ خالص بندے کے لیے. یہ دوسرے پلڑے کی تین ڈوریاں ہوں گی, ٹھیک ہے جی. پہلی تین آیات, پہلا پلڑا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. دوسری آخری تین آیات ہوں گے یہ, دوسرا پلڑا کس کے لیے؟ بندے کے لیے. اب ترازو میں ڈنڈی درمیان میں کامن ہے نا, اب یہ کیا ہے؟ دونوں پلڑ اس سے جڑے ہوئے. یہ چوتھی آیت, ایاک نعبد, اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. عبادت کس کا حق ہے؟ اللہ کا. یہ آدھی آیت کس سے متعلق ہو گئی؟ اللہ سے متعلق. پھر ایاک نستعین, ایاک نستعین کا ترجمہ کیا ہے؟ ہم تیری ہی عبادت, تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے. مدد مانگنا کس کی ضرورت ہے؟ بندے کی. یہ آدھی آیت کس کے لیے ہو گئی؟ بندے کے لیے ہو گئی. تو ساڑھے تین آیات ایک طرف اور ساڑھے تین آیات 3.5 ایک طرف, ٹھیک ہے, 3.5. اور حدیث کیا تھی؟ اللہ نے کیا فرمایا کہ میں نے سورہ فاتحہ کو اپنے رب سے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا. اب وہ ترازو کے ہینڈل کہاں گیا؟ واو, بالکل بیچ میں. ایاک نعبد, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اس کے بعد کیا؟ واو. واو کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ اینڈ, اے این ڈی اینڈ, اور اردو میں اور, اردو والا اور, ہاں وہ پر چلا گیا. اور ایاک نستعین, تو جی سے مدد مانگتے اور مانگیں گے. یہ آدھی آیت کس کے لیے ہو گئی؟ بندے کے لیے. ایگزیکٹلی یہاں پر آپ کو سورہ فاتحہ 50% ہو گئی, آدھی بندے کے لیے اور آدھی اللہ کے لیے. اور واو کیا ہے بیچ میں؟ وہ ہینڈل کے جہاں پر آ کر ترازو بالکل برابر برابر تقسیم ہو جاتی ہے. صحیح کہ سمجھانے کا انداز ہے, تو ترازو طرف ہماری زبان میں زیادہ نہ آ جائے, ہم فاتحہ کی بات کر رہے ہیں, لیکن سمجھانے کا ایک انداز. تو یہ ہے کہ پہلی تین آیات خالص اللہ کے لیے, فورتھ آیت اللہ اور بندے کے درمیان کامن اور مشترک ہے, اور آخری تین آیات خالص بندے کے لیے. ایک بات ہو گئی. دوسری بات, مجھے کہا گیا تھا کہ ہم نے اے نبی آپ کو ساتھ دہرائے جانے والی آیات عطا فرمائی, والقرآن العظیم, یعنی قرآن عظیم. یہ کیا بات ہوگی؟ کیا پورا قرآن اس کی اہمیت کم ہے؟ بالکل کم نہیں. 6236 آیات قرآن کی, کتنی آیات ہیں؟ ہاں, 6666. یہ ڈیجٹ صحیح نہیں, یہ فگر صحیح نہیں. عام طور پر بچوں کے کوئز پروگرامس میں کہا جاتا ہے جی 6666, وہ پڑھنا آسان ہے نا, حالانکہ ایسا نہیں. 6236 کم و بیش کی آیات بنتی ہے قرآن, سب امپورٹنٹ. لیکن کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے تین بنیادی ٹاپکس یا آرٹیکلز آف فیتھ, ایمان کے تقاضے یا ایمانیات تین جو ہیں وہ بار بار بیان کیے قرآن میں. توحید, رسالت اینڈ آخرت. توحید, رسالت اور آخرت, یہ تین بیسک آرٹیکلز آف فیتھ ہیں ہمارے, بنیادی تین عقیدے یہی. انہیں کو بار بار قرآن نے بیان کیا. اب اگر کہیں کہ حلال حرام, یہ کرو یہ نہ کرو, وہ کون بتا دے؟ رسول بتا دے. وہ رسالت کے ہے کہ رسالت کے تحت وہ چیز آ جائے گی. اس اعتبار سے اگر آپ غور کریں کہ یہ تینوں بنیادی عقیدے ہمارے, توحید, رسالت, آخرت, یہ جا بجا بار بار قرآن حکیم میں بیان کیے گئے. انہی کا خلاصہ یا انہی کی سمری سورہ فاتحہ میں ادا کر دی تھی. وہ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ میں توحید کا بیان بھی, سورہ فاتحہ میں آخرت کا تذکرہ بھی, ابھی پڑھ لیں گے انشاءاللہ, اور سورہ فاتحہ میں رسالت کی ضرورت کا ذکر بھی, وہاں بھی پڑھ لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یوں قرآن کے مضامین کا ایک لبے لباب, یعنی تینوں بنیادی عقیدوں کو سورۃ الفاتحہ میں بیان کر دیا گیا. یہ اپنی جگہ ہدایت کا ایک پیکج ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بار بار پڑھنے کو عطا فرما دی. دو باتیں ہوگی, تیسری اور بالکل آخری بات, ایک سلیم الفطرت انسان, کیا مطلب؟ گڈ نیچرڈ پرسن کیسا ہوتا ہے؟ اس کی تھنکنگ کیا ہوتی ہے؟ اس کی سوچ کیا ہوتی ہے؟ اللہ نے سورہ فاتحہ میں بتا دیا. سلیم الفطرت, اس کی نیچر پرورٹڈ نہ ہوئی, جس پر غفلت تاری نہ ہوئی ہو, جو باعث نہ ہو, تعصب کا شکار نہ ہو, وہ بندہ کیا سوچ سکتا ہے؟ جب بھی سوچے گا ایک ہستی کو پہچانے کا ضرور, کہ یہ کائنات خود بخود پیدا نہیں ہوئی. میں اور آپ اسے کیا کہتے ہیں ہستی کو؟ اللہ. ہو سکتا ہے اس تک ابھی کسی رسول کی دعوت نہ پہنچی ہو, لیکن وہ یہ ضرور تسلیم کرے گا, یہ خود بخود تو پیدا نہیں ہو سکتا. یہ فطرت میں ہماری نیچر میں اللہ کا انٹروڈکشن, اللہ کا تعارف بلٹ ان ہے, موجود. ایک بات ہوگی صلیب الفطر انسان کی بات ہو رہی ہے, اسی طرح صلیب الفطر انسان جب غور کرے گا تو مانے گا بھائی اچھائی اچھی چیز ہے, اچھائی کا اچھا بدلہ ریوارڈ ملنا چاہیے, اور برائی بری چیز ہے تو بدی کی کیا ملنی چاہیے, پنشمنٹ سزا ملنی چاہیے. اکثر ایسا ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا, تو ہونا تو چاہیے کبھی نہ کبھی. میں اور آپ اس آخرت کے عقیدے سے اس بات کو تسلیم کرتے ہیں, لیکن جو ابھی رسول کی دعوت نہیں سن سکا ہو لیکن وہ گڈ نیچرڈ ہو, سلیم الفطرت تو ہو, اس کی فطرت پرورٹڈ نہ ہو, وہ غفلت کا شکار نہ ہو, تو تسلیم ضرور کرے گا, تو جو وقت ایسا آنا چاہیے. اس کو ہم کہہ رہے ہیں سلیم الفطرت انسان, ایک گڈ نیچرڈ پرسن جس کی فطرت سلیم ہوگی, سلامت ہوگی, باعث نہیں ہوگا, غفلت اور اگنورنس میں نہیں ہوگا, غور کرے گا تو اللہ کو پہچان ضرور لے گا, چاہے وہ اللہ کو بھی اللہ نہ کہہ رہا ہو. غور کرے گا تو تسلیم ضرور کرے گا کہ نیکی کا اچھا ریوارڈ ملنا چاہیے, بدی کی پنشمنٹ اور سزا ملنی چاہیے, ہونا تو چاہیے کبھی نہ کبھی, یہ آخرت کی ضرورت کا احساس ہے. یہ میں نے تین باتیں آپ کے سامنے رکھی. نمبر ایک ترازو کی مثال, کس نے دی تھی ترازو کی مثال؟ مولانا ابو الکلام آزاد مرحوم نے, ٹھیک ہے. نمبر دو ہماری تینوں بنیادی عقیدے سورہ مبارکہ میں آ گئے. نمبر تھری ایک گڈ نیچرڈ پرسن سلیم الفطرت انسان غور کرے گا, اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, وہ سورہ فاتحہ میں عطا کر دیا گیا. تو اصل میں الفاظ تو اللہ کے ہیں اور جذبات بندے کے ہیں جن کو اللہ نے الفاظ عطا فرما دیے. اب آئیے اللہ کا نام لے کر سورہ فاتحہ کی ان آیات پر غور کرتے ہیں انشاءاللہ. فرمایا الحمدللہ رب العالمین, تمام شکر تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہان والوں کا رب ہے. تمام شکر تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہان والوں کا رب ہے. صحیح, الحمدللہ اس میں شکر کا ترجمہ بھی داخل ہے اور اس میں تعریف کا ترجمہ بھی شامل ہے. عام طور پر ہم جب کوئی نعمت استعمال کرتے ہیں تو کیا پڑھنا چاہیے ہمیں؟ الحمدللہ. اس میں تعریف کا ترجمہ بھی, یہ مفہوم بھی داخل ہے اور شکر کا بھی. تعریف ہم کسی ایسی شے کی بھی کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں جس کا فائدہ ہمیں نہ پہنچ رہا ہو. تعریف ہم کسی ایسی شے کی بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ جس کا فائدہ ہمیں نہ پہنچے, لیکن شکر اسی کا ادا کرتے ہیں جس کا فائدہ ہمیں پہنچ رہا ہوتا ہے. تو دونوں ترجمے ہمیں سامنے رکھنے چاہیے, ٹھیک ہے جی؟ دو نمبرز ہیں 9 to 9, یہ گاڑی نمبر ہے, اسٹارٹ میں کچھ بتایا نہیں کیا ہمیں, اور 371 یہ رانگ پارکنگ ہے. ازرائے کر ہم اس کو درست پارک کر لیں, پچھلی مرتبہ یہ بہت بڑی مسٹیک ہو گئی تھی تو خاصے لوگوں کو دشواری ہوئی تھی. 9 to 9 اور گاڑی نمبر دوسرا ہے 371. خواتین بھی دیکھ لیں, لاسٹ میں کسی خاتون کی گاڑی غلط پارک ہو گئی تھی, بڑی دشواری ہوئی تھی. 9 to 9 اور دوسری گاڑی نمبر ہے 371. ازرائے کر ہم اس کو درست پارک کر لیں, باہر رانگ پارکنگ ہوئی ہوئی. جی, تو شکر اور تعریف دونوں ترجمے اس میں داخل ہیں. الحمدللہ تمام شکر تمام تعریف اللہ کے لیے ہے, رب العالمین جو تمام جہان والوں کا رب ہے. رب کسے کہتے ہیں؟ رب کہتے ہیں اس ذات اور ہستی کو جو کسی کی ابتدا سے لے کر انسیپشن سے لے کر آخر تک ایک ایک ضرورت کو پورا کرتی ہو. صحیح, اس اعتبار سے ان الفاظ پر مکمل طور پر کون اترے گا؟ اللہ کی ذات گرامی, جو ہر ہر کریشن ہر ہر مخلوق کی ابتدا سے لے کر انتہا تک ایک ایک ضرورت کو پورا فرما رہا ہے. بچہ ماں کے وجود سے بعد میں باہر آتا ہے, لیکن اس کے لیے غذا کا اہتمام اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے کر دیا کرتے ہیں. غور کیجئے گا, اللہ نے زمین پر انسان کو بعد میں لائے اللہ تعالیٰ, لیکن زمین پر اس کی خوراک وغیرہ کا انتظام اللہ تعالیٰ نے پہلے فرما دیا. تو رب العالمین جو اللہ تمام جہان والوں کا رب ہے. اب یہ قرآن کا بڑا ہی سمپل بڑا ہی پیارا انداز ہے لوگوں کو غور و فکر کرنے پر مجبور کرنے. دیکھیے ہمارے سامنے گلاس رکھا ہوا ہے, ہم تمہارا مسلمان ہیں, اتنی زیادہ ٹینشن کی ضرورت نہیں کہ ہمیں اللہ کو پہچاننے کی کوئی ضرورت پیش آ رہی ہو اتنی زیادہ, لیکن یہ گلاس کیا بتا رہے ہیں, خود بخود بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا. صحیح, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے, وہ ایک ایتھیسٹ آ گیا مارکیٹ میں. ایتھیسٹ کسے کہتے ہیں جو کسی خدا کو نہیں مانتا, خدا کا تصور ہی نہیں مانتا. تو اس نے کہا جی میں ڈائلاگ کرتا ہوں, لے آؤ تو کسی بڑے عالم. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھوڑا لیٹ پہنچے, تو جب لیٹ پہنچے تو اس نے کہا لو یہ تمہارے اسکالر ہے, یہ تمہارے امام ہے, یہ تمہارے عالم ہے, یہ تو ٹائم کی پابندی نہیں کرتے, پنکچولی نہیں. کہا جی بھائی وہ ایک مسئلہ ہو گیا تھا. جی کیا مسئلہ ہو گیا؟ ایتھیسٹ پوچھتا ہے مسئلہ ہی ہو گیا تھا جی, مجھے جب آنا تھا نا تو مجھے دریا کراس کر کے آنا تھا, ایک طرف سے دوسری طرف سے ہو کر آنا تھا, تو مجھے کشتی چاہیے تھی. تو میں دیکھتا رہا, میں نے دیکھا کہ درخت خود بہت گرا, ہاں, اور خود بخود اس کے ٹکڑے ہو گئے, ہاں, خود بخود اس کے پیسز بن گئے, اور وہ خود بخود جڑ گئے, تو کشتی پھٹی ہو گئی. اچھا ایک ٹکڑا چپو بن گیا, وہ خود بخود آ گیا جو ہے وہ کنارے کے اوپر, میں بیٹھ گیا, کشتی خود بخود چلی, اور میں وہ کہہ رہا ہوں تمہارا دماغ خراب ہے بھائی, کہ تم کس کو لے کر آ گئے, تمہارے عالم کو کیا ہو گیا؟ بولا بھائی ایک دن بات تو پوری کر دے. تو میں کشتی میں بیٹھا, کشتی خود بخود چلی اور میں پہنچ گیا, اور وہ خود بخود پارک ہو گئی کشتی کے ساتھ. تو وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا, بولے تمہارے عالم کو کیا ہو گیا, کیسی باتیں کر رہے, اس کو تم لے کر آؤ اسے ڈائلگ کرنے کے لیے, اس کو تو کچھ پتا ہی نہیں, اس کو تو پتا ہی نہیں کیا کشتی خود بخود بن سکتی ہے, کبھی چپو خود بخود بن سکتا ہے, کشتی خود بخود چل سکتی ہے. تو امام علی فنے کا اچھا بھائی کشتی خود بخود نہیں بن سکتی, بولے آپ کا دماغ خراب ہے کیسے بن سکتی ہے, تو تمہارا کیا خیال ہے میں اور تم خود بخود بن سکتے ہیں, یہ آسمان خود بخود بن سکتا ہے, یہ زمین خود بخود بن سکتی ہے, یہ سورج خود بخود بن سکتا ہے, یہ جان خود بخود بن سکتا ہے, یہ سمندر کی نہریں, یہ پہاڑ, یہ دریا, یہ جنگل اور جانور اور یہ اور وہ چلے گیا خاموش. کتنا سمپل انداز. تو اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ قرآن میں اختیار کیا ہے ہمیں غور و فکر دیکھ کر پر مجبور کرنے کا. اچھا ایک بات سمجھ لیجیے, ٹھیک ہے ہم کہیں گے ہم اتنی تھوڑی ہیں, ہم تو مسلمان ہیں, ہم تو اللہ کو مانتے ہیں نا, تب بھی آئے تمہارے اللہ تعالیٰ کیوں؟ تاکہ ہم اللہ کی نعمتوں پہ غور کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں. اس کے لیے اللہ کو پہچاننے کے لیے پہلے دلائل چاہیے ہوں گی, ایویڈنس, اور ہمیں اللہ کی نعمتوں پر غور و فکر کرنا ہوگا. جتنا اللہ کی نعمتوں پر غور و فکر کریں گے اتنا شکر ادا ہوگا. ٹھیک ہے, ایک چھوٹے سا بیٹا ہو, جیسے میرا بیٹا ماشاءاللہ بھی 2 سال کا ہے, اگر میں اس کو 100 روپے کا نوٹ دوں کیا کرے گا؟ پھاڑ کے دے دے گا. بیٹا آپ کو آپ کیا کریں گے؟ حافظ صاحب آپ کیا کریں گے؟ یہ سوال کے ذہن میں رکھ لیں گے. کیوں؟ اس 2 سال کے بچے کو 100 روپے کی نوٹ کی ویلیو معلوم نہیں ہے, لیکن 7, 8, 10 سال کا بچہ اس کو 100 روپے کے نوٹ کی ویلیو معلوم ہے. بچے سے میں نے 100 روپے کی مثال دی, آپ حضرات کو 1000 کی دی جا سکتی ہے, ویسے 5000 کی بھی دی جا سکتی ہے. تو جب چھوٹے بچے کو 100 روپے کے نوٹ کی ویلیو نہیں پتا تو اس نے پھاڑ کر پھینک دیا, بڑے بچے کو 100 روپے کی نوٹ کی ویلیو پتا ہے, اس نے سنبھال کر رکھا. اب لفظ استعمال کر رہا ہوں مجبوری ہے, اللہ کی ویلیو پتا ہوگی تو اللہ کے احکامات کو سنبھال کر رکھیں گے, فالو کریں گے, ہاں, اور اللہ کی ویلیو پتہ نہیں ہوگی, اللہ کی عظمت پتہ نہیں ہوگی تو اللہ کے احکامات کو 100 روپے کی نوٹ کی طرح آرام سے فالو کر دیں گے, بیٹھے رہیں گے آرام سے, کوئی بات ہی نہیں مانیں گے اللہ تعالیٰ کی, ہے کہ نہیں؟ یہ ہے جو سورہ فاتحہ کی پہلی آیت محسوس کرے, اللہ کو پہچان لیا تو اللہ کو اور پہچانو اور اللہ کی نعمتوں پر غور کرو. آج تو ماڈرن سائنس ہمیں کہاں تک لے جا چکی ہے, گیلیکسیز کا کانسیپٹ, بلیک ہولز کا تصور, کلیئر بگ بینگ کی تھیوری یا فیکٹ جو بھی ہے, ایکسپینڈنگ یونیورس کے تصور, اتنی عظمت اللہ تعالیٰ کی, پھر ہیومن باڈی بقول ڈاکٹر ذاکر نائک کے, انسان کیا ہے, موسٹ کمپلیکیٹڈ مشین آن دی ارتھ, موسٹ کمپلیکیٹڈ مشین آن دی ارتھ. دماغ پہ غور کریں, آنکھ پہ غور کریں, کان پہ غور کریں, ہارٹ پہ غور کریں, کڈنیز پہ غور کریں, اس پہ غور کریں, اس پہ غور کریں, امیزنگ, دم رہ جاتا انسان. تو کیا جملہ زبان پر آئے گا؟ الحمدللہ رب العالمین. یہ ہمارا پہلا عقیدہ بھی آ گیا. اور سلیم الفطرت انسان جب بھی تعصب سے پار ہو کر کوئی شخص غور کرے گا تو کہاں پہنچے گا؟ ہاں وہ خیر وہ نصرت فتح علی کے الفاظ ذہن میں آ گئے, کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. بات صحیح ہے, یقیناً یہ پورا نظام گواہی دے رہا ہے کہ اس کائنات میں یقیناً کوئی پیدا کرنے والا ہے, کریئٹر بھی ہے اور سسٹینر بھی ہے, خالق بھی ہے اور رب بھی ہے, ایک ایک ضرورت کو پورا فرما رہا ہے. دیکھیں میں آپ کو 2 مثالیں دوں, زیبرا سب لوگ جانتے ہیں, زیبرا نہیں جراف سب لوگ جانتے ہیں, کتنا لمبا ہوتا ہے, صحیح, اور اس کی گردن بہت طویل ہوتی ہے, ٹھیک ہے, جراف کی,
اور اس کا سر بہت چھوٹا سا ہوتا ہے اگر اس کی گردن سے کمپیئر کرے. ٹھیک ہے, اب سوچیں وہ پانی پینے کے لیے جھکا ہے, جراف پانی پینے کے لیے جھکا ہے, تو کھوپڑی چھوٹی سی اس کی کلیئر ہے, اور اتنی بڑی گردن پہ جو بلڈ ہے وہ سارا کہاں پر آ جائے گا, اس کے سر میں آ جائے گا, اور سر میں آ جائے گا پھر کیا ہونا چاہیے اس کو, برین ہیمریج, لیکن نہیں ہوتا. پتا ہے کیوں؟ اس کی نیک کے پاس ایک بال لگایا ہوا, اللہ تعالیٰ سائنس نے ثابت کیا, ریسرچ نے ثابت کیا, جب وہ جھکتا ہے تو بال لگ جاتا ہے, بند ہو جاتا ہے اور سرکولیشن آف بلڈ رک جاتی ہے. جب وہ پانی پی کے سیدھا ہوتا ہے تو سرکولیشن آف بلڈ رک جاتا ہے. ہمیں میں سائنس کی نالج زیادہ نہیں ہے لیکن سمپل سی بات تو سب کو پتا ہے, جب ہم کھانا کھاتے تو ایک ہماری سانس کی نالی ہے اور ایک ہماری غذا کی نالی ہے. کبھی کبھی لقمہ پھنستا ہے نا, اگر اللہ یاد آتا ہے کہ بھی یاد آتا ہے, کیا مطلب؟ ایک سانس کی نالی کا پروسیس چل رہا ہے اور ایک غذا کی نالی کا پروسیس چل رہا ہے. صحیح, جب ہم لقمہ لیتے ہیں تو سانس لمحے بھر کے فریکشن کے لیے رکتا ہوگا اور لقمہ پاس ہو جاتا ہوگا, جب لقمہ پاس ہو جاتا ہوگا تو پھر وہ ریزیوم ہو جاتا ہوگا ہمارا بریدنگ سسٹم. کیا خیال ہے؟ کہیں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرح خطبہ خود ہو رہا ہے, مانیں گے مثال کو؟ نہیں, خطبہ خود نہیں ہو رہا. یہ تو ایک مثال ہے, ایسی کروڑوں نعمتیں اللہ کی. اور 31 ٹائم سورہ رحمان میں ایک ہی آیت آئی ہے, کون سی بیٹا؟ سب یہ آلائے ربکما تکذبان, اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے. اچھا غور کیجئے کہ میں نے کہا بیٹا, یہ تو چھوٹے بچوں کو ایڈریس کیا جا رہا ہے کچھ ان کی خواتین ان کی والدہ کی طرف سے, جو بھی ان کی والدائیں ہیں ان کی طرف سے باتیں آئی ہیں, لیکن آپ غور کیجئے قرآن کا اعجاز, قرآن کی یونیک فیچر سے غور کیجئے. اکولی ہم سب جو ایڈلٹس بڑے بیٹھے ہیں سب یہ اعلیٰ رب کی کمار کا زبان پر غور کریں گے تو ہم بھی اللہ کی عظمت کے قائل ہو جائیں گے, اور یہ بچے اپنے مائنڈ سیٹ کے حساب سے غور کریں گے تو یہ بھی اکولی. یہی تو وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پانچ وقت کی نماز میں سب کو کیا پڑھوانا چاہ رہے ہیں قرآن, وہاں جیسے اللہ نے ریسٹرکشن نہیں لگائی, کچھ لوگ لگا دیتے ہیں, اللہ نہیں لگا رہے. ربی بھی پڑھے گا تو قرآن, امیر بھی پڑھے گا تو قرآن, عالم بھی پڑھے گا تو قرآن, جاہل بھی پڑھے گا تو قرآن, مرد بھی پڑھے گا تو قرآن, عورت بھی پڑھے گی تو قرآن, بڑا بھی پڑھے گا تو قرآن, چھوٹا بھی پڑھے گا تو قرآن ہی پڑھے گا. اللہ یہ پڑھوانا چاہ رہے, اللہ ہمیں سمجھ کر پڑھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو کیا ہوا؟ الحمدللہ رب العالمین, تمام شکر تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہان والوں کا رب ہے. جتنا اللہ کی نعمتوں پر غور کریں گے اتنا اللہ کی ویلیو, اللہ کی عظمت بڑھے گی, اتنا اللہ کے احکامات کمانڈمنٹس پر عمل کرنا فالو کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. اگلی آیت بہت ہی پیاری ہے, اللہ کا انٹروڈکشن آ رہا ہے, الرحمن الرحیم انتہائی رحم فرمانے والا اور مسلسل رحم فرمانے والا ہے. اب یہ انتہائی کا ترجمہ اور مسلسل کا ترجمہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس کے پیچھے عربی لغت اور جو بھی عربک لینگویج ہے اس کا زور ہے. رحمان کا ورڈ کیسا ہے؟ سمندر کا جوش ہے تو کتنی طوفانی سی آوازیں آتی ہیں نا, تو اللہ کی رحمت میں سمندر کے جوش کی طرح جو زور بھی ہے. لیکن کیا ہوتا ہے؟ جوش آتا اور بیٹھ جاتا ہے. اللہ کا معاملہ ایسا نہیں, اللہ کی رحمت میں جوش بھی ہے, اور جب دریا بہتا ہے ایک میدانی علاقے میں تو بالکل روانی کے ساتھ مستقل بہ رہا ہوتا ہے. ہاں جب پہاڑوں سے دریا اترتا ہے تو شور بہت کرتا ہے, اتر گیا تو شور ختم ہو گیا, لیکن جب وہ میدان میں آتا ہے تو بڑی روانی کے ساتھ وہ مسلسل بہ رہا ہوتا ہے. تو اللہ کی رحمت میں سمندر کا سا جوش بھی ہے, لیکن اللہ کی رحمت میں دریا کی سی روانی بھی ہے. یہ کس کا تعارف آ رہا ہے؟ یہ ہمارے رب کا تعارف آ رہا ہے. ہمارے ماں باپ ہمارے پیرنٹس ہم سے بہت محبت کرتے ہیں, کرتے نا بیٹا, کرتے صحیح, لیکن پیرنٹس کے دل میں ہمارے لیے محبت کس نے ڈالی؟ اللہ نے ڈالی. تو سب سے بڑھ کر محبت کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ. امی بھی کبھی ناراض ہو جاتی ہے نا, کبھی ایک ہاتھ لگا بھی دیتی, ٹھیک ہے, کبھی کبھی ابو بھی کبھی ڈانٹ دیتے ہیں, لیکن اللہ کا معاملہ ایسا نہیں. اللہ کی نعمتیں ہر وقت ہمیں مل رہی ہوتی ہیں, تو ماں باپ ہم پر احسان اور ہمیں ان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے, لیکن ان ماں باپ کے دل میں محبت کس نے ڈالی؟ اللہ نے ڈالی. تو سب سے بڑھ کر محبت کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ. اللہ کتنی رحمت والا ہے. حدیث ہے مسلم شریف, مسلم شریف کی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کی, 100 حصے, 100 پارٹس, ایک پارٹ, ایک حصہ اللہ نے پوری مخلوق کو دے دی, آل کریشنز آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. صرف انسان نہیں, اللہ کریئٹر ہے, باقی سب کریشن ہیں. تو ایک حصہ پوری کریشن کو دے دیا, ساری مخلوق کو, انکلوڈنگ انسان, جنات, جانور, یہ وہ سب, اور 99 حصے کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس.
اب ایک ماں اپنی اولاد سے کتنی محبت کرتی ہے, ایک باپ اپنی اولاد سے کتنی محبت کرتا ہے, بہن بھائی سے کتنی محبت کرتے ہیں, دوسرے سے دوست دوست سے کتنی محبت کرتا ہے, ٹیچر اسٹوڈنٹ سے کتنی محبت کرتا ہے, ملٹی ڈائمینشنل رشتے ہیں. ایک آج یگسٹر ہے تو وہ کسی کا بھائی ہے, پھر ہے کسی کا بیٹا ہے, کسی کا کزن ہے, کسی کا دوست ہے, کسی کا اسٹوڈنٹ ہے. ایک ایڈلٹ ہے تو وہ والد بھی ہے, وہ بیٹا بھی ہو سکتا ہے, وہ شوہر بھی ہو سکتا ہے, وہ بھائی بھی ہو سکتا ہے, وہ چچا بھی ہو سکتا ہے, وہ ماموں بھی ہو سکتا ہے, وہ پتہ نہیں کتنے ملٹی ڈائمینشنل رشتے. یہ ساری محبتیں جو ہم سب ایک دوسرے میں دیکھتے ہیں, ایون ایک حدیث میں آتا ہے کہ گھوڑی جانور ہے نا, ایک گھوڑی جب پریگنینٹ ہوتی ہے کلیئر, تو وہ احتیاط سے قدم رکھتی ہے کہ اس کے اندر موجود بچے کو تکلیف نہ پہنچے. یہ ساری محبتیں ساری رحمتیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ اللہ کی رحمت کے 100 میں سے ایک حصے سے. تو جس اللہ نے اپنے پاس 99 حصے رکھے ہوں گے اس کی رحمت کا اندازہ کر سکتے ہیں ہم لوگ؟ یہ ہے اللہ کا انٹروڈکشن. اور رحمان انتہائی رحم فرمانے والا, سمندر کا سجوش, اور رحیم مسلسل رحم فرمانے والا, دریا کی سی روانی کا معاملہ. دو آیتیں ہو گئی, کس کے متعلق گفتگو چل رہی ہے؟ اللہ کے متعلق. پہلی 3 آیات کس کے متعلق ہیں؟ اللہ کے متعلق. ایک عقیدہ مکمل ہو گیا, کون سا؟ توحید کا. اب آئیے 3 آیت کی طرف. مالک یوم الدین, اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے. یہ کون سا عقیدہ آ گیا؟ آخرت کا عقیدہ آ گیا, لیکن گفتگو اللہ ہی کے متعلق ہوگی کہ آخرت کے دن کا مالک کون ہے؟ اللہ. ایک چھوٹا سوال ہے, کیا اللہ آج مالک نہیں ہے؟ ہے, لیکن ہوا کیا؟ فرعون نے پتہ کیا کر, سورہ نازیات آیت نمبر 23 میں اس کا ذکر آتا ہے, اس نے کہا تھا اگر ربکم العلیٰ, میں تمہارا سب سے اعلیٰ رب ہوں. ہوا کیا, اللہ نے انسان کو عمل کرنے کا تھوڑا سا چوائس دے دیا نا, تھوڑا سا موقع دے دیا, چاہو نیکی کرو چاہے گناہ کرو, جو کر لو. دنیا کا امتحان ہے نا, ایگزامینیشن ہے, جو جاؤ کرو. تو فرعون نے کہا تھا خدا ہوں تمہارا, استغفر اللہ. تو ایسے لوگ بھی کھڑے ہوں گے دنیا میں, تو اللہ کا لمٹ لیں گے سب, کل پتا چل جائے گا کہ اصل اختیار کس کا ہے؟ اللہ کا. ایک جگہ قرآن نے پوچھا لمن الملک اليوم, کس کا اختیار ہے آج؟ کوئی جواب نہیں دے سکے گا, تو اللہ ہی کی طرف سے پکار دیا جائے گا, کوئی پکارنے والا فرشتہ پکار دے گا. للہ الواحد القہار, اللہ کے لیے کل اختیار جو واحد و قہار. تو بہرحال مالک یوم الدین کی دوسرا عقیدہ آ گیا آخرت کا, اللہ بدلے کے دن کا مالک. اچھا یہ اس کو بھی ذرا تھوڑا سا فطری انداز سے سمجھ لیں, اللہ کا تعارف ہمارے اندر موجود ہے؟ بالکل موجود ہے. سلیم الفطرت ہوگا انسان, گڈ نیچر پرسن ہوگا, تو ضرور اللہ کو پہچان لے گا. اسی طرح آخرت کی ضرورت کا احساس ہماری فطرت کی پکار ہے. ہم تو مانتے ہیں الحمدللہ, ایک شخص تک اگر ابھی کسی رسول کی بات نہیں بھی پہنچی ہو تو وہ تسلیم ضرور کرے گا اس بات کو کہ ہمارے اندر اللہ نے نیکی بدی کا شعور رکھا ہے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ الشمس لاسٹ 12 ہے, سورہ الشمس کی آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, اللہ نے انسان میں بدی کی صلاحیت بھی رکھ دی اور اللہ نے انسان میں نیکی کی صلاحیت بھی رکھ دی. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, بدی کی صلاحیت بھی رکھ دی اور نیکی بھی. یہ کیوں دی؟ اللہ کے امتحان کے لیے دی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الملک کی آیت نمبر 2 میں الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا, سورہ الملک آیت نمبر 2 ہے. اللہ نے موت اور زندگی کا سلسلہ اس لیے قائم کیا کہ اللہ یہ دیکھے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے بہترین کون ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تو ہمیں معلوم ہے, لیکن آئیے اس کو فطرت کی روشنی میں غور کریں. ہم تسلیم کرتے ہیں کہ اچھائی کا اچھا بدلہ ملنا چاہیے, ہماری فطرت مانتی ہے اس چیز کو, اور برائی کی سزا ملنی چاہیے. اچھا یہ پتا کب پتا چلتا ہے؟ اگر آج ایک بچے نے دوسرے بچے کو مارا تو جس بچے کو مارا گیا وہ بچہ کیا چاہے گا؟ اس کو سزا ملنی چاہیے, ہے نا؟ یہ اندر سے ہے. اسی طرح بڑے سمجھ لیں, آج اگر کسی نے ہمارے ساتھ چیٹنگ کی ہے, فراڈ کیا ہے, تو ہم کیا چاہیں گے؟ سزا ملنی چاہیے. یہ فطرت کی پکار, کلیئر. اچھا ایک بچے نے ایگزامینیشن کی تیاری بڑی اچھی کی, کلیئر ہے, اور پیپر بھی بڑا اچھا اٹمپٹ کیا, اب اس کی ایکسپیکٹیشن کیا ہوگی؟ گڈ ریزلٹس, ریوارڈ, ان فیکٹ میڈل, اچھا گولڈ میڈل, صحیح. اسی طرح ہم نے کوئی کام بڑی ایکسلنس کے ساتھ کیا, بڑی عمدگی کے ساتھ کیا, بڑی ڈٹرمنیشن اور کمٹمنٹ کے ساتھ کیا, تو ہم کیا چاہیں گے؟ آئی مسٹ بی ریوارڈڈ. یہ ہے فطرت کے اندر ہمارے. اگزیکٹلی اسی طرح سمجھ لیجیے ہمارے اندر یہ نیکی بدی کا شعور ہے, ہر سوسائٹی چاہے مسلمز کی ہو یا نان مسلمز کی. سچ بولنا کیسے سمجھا جاتا ہے؟ اچھا کلیئر ہے. اور جھوٹ بولنا برا سمجھا جاتا ہے. چور چوری تو کر رہا ہے لیکن اس کو پتا ہے کہ کام غلط. صحیح ہے جی, اس کو پتا ہے کہ کام غلط. بہت سے سگریٹ پینے والے تو دیکھے ہوں گے, اللہ ہم سب کو بچا کر رکھے. صحیح ہے جی, پھر کبھی اور اس سے تفصیل سے بات ہوگی. بہت سے سگریٹ پینے والے اسٹوڈنٹس کو کیا کہتے ہیں, بیٹا سگریٹ نہ پینا. لوگوں کی بات میں وزن اور ویٹ کیوں نہیں ہوتا, ان کے سامنے پینے ہوتے. بہت سے والدین یعنی پیرنٹس میں باپ کی اکثر مثال ہمارے ہے اور وائف کی ورثہ بھی ہو سکتی ہے کچھ کماشروں کے اندر کہ بیٹا سگریٹ نہ پینا, بڑی بری چیز ہے اور انہیں کے سامنے سگریٹ چل رہی ہوگی تو وزن کوئی پیدا نہیں ہوگا. لیکن کیا ہے وہ برا ضرور سمجھتے تبھی اپنے بچے کو کہنا کہ بیٹا سگریٹ نہ پینا. یہ اندر ہمارے نیکی بدی کا شعور تو موجود ہے اور ہماری فطرت چاہتی ہے کہ نیکی کا اچھا ریوارڈ اور بدلہ ملنا چاہیے, اور ہماری فطرت چاہتی ہے کہ بدی کی سزا ملنی چاہیے. لیکن کیا اکثر دنیا میں اس چاہت کے مطابق عمل ہو رہا ہے؟ بڑے بڑے بدماش, بڑے بڑے کلپرٹس, بڑے بڑے گنڈے, بڑے بڑے قوم کو بیچ کھانے والے آرام سے کر رہے ہیں, اور بڑے بڑے نیک لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمیں پتا ہے. انبیاء تک کو شہید کیا گیا نا, کلیئر ہے. تو کیا انبیاء نے جو محنتیں اور سیکریفائس کی, جو قربانیاں دیں, اس دنیا میں اس کا بدلہ دیا جانا ممکن ہے؟ نہیں. تو کیا ہوگا, کب ہوگا؟ یہ ہے جو اندر کی ایک پکار ہے. ایک وقت تو آنا چاہیے کہ نیکی کا اچھا بدلہ ملے اور بدی کی سزا دے دی جائے. میں اور آپ اس کو عقیدہ آخرت کہتے ہیں. لیکن ایک شخص جس کو رسول کی دعوت ابھی نہ بھی ملی ہو, وہ مانے گا ضرور کہ ایک وقت ایسا کبھی آنا چاہیے. چاہے وہ آخرت نہ کہہ رہا ہوں کیونکہ اس کو دعوت پوری پہنچی نہیں, لیکن تسلیم ضرور کرے گا کہ ہونا چاہیے. کتنی آیتیں ہو گئی؟ تین آیتیں ہو گئی. یہ تینوں کس کے متعلق؟ اللہ کے متعلق. عقیدے کتنے آ گئے؟ دو. الحمدللہ رب العالمین, تمام شکر تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہان والوں کا رب ہے. الرحمن الرحیم, انتہائی رحم فرمانے والا, مسلسل رحم فرمانے والا ہے. مالک یوم الدین, بدلے کے دن کا مالک ہے. تین آیتیں ہو گئی تھی اور دو عقیدے آ گئے. اب چوتھی آیت کیا تھی؟ اللہ اور بندے کے درمیان مشترک ہے. فرمایا ایاک نعبد, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے. اِيَّاكَ نَعْبُدُ, آدھی آیت اللہ سے متعلق, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. آپ کسے کہتے ہیں؟ سلیو, غلام, ناٹ امپلائی. امپلائی آٹھ گھنٹے کا امپلائی ہوگا, نو گھنٹے کا ہوگا, اور اسپیسیفک جاب کے لیے ہوگا. اگر اس شخص کو ہم نے ڈرائیور کے طور پہ رکھا ہوا ہے, اس کو 7-8 ہزار روپے ڈرائیونگ کی تنخواہ دیتے ہیں, تو کبھی ہم کہیں گے اسے بیٹا تم یا صاحب بھائی تم جو ہے نا, صاحب تو نہیں مناسب نہیں ہوگا اس کو کہنا, لیکن یہ کہ بھائی تم گڑھے صاف کر دو آج ہمارا, تو کیا کہے گا؟ کیا مجھے تنخواہ کس چیز کی دیتے؟ ہاں ڈرائیونگ کرنے کی. میں گڑھے صاف کرنے کی تو نہیں ہوں, جمع دار تم لائیے کہ میرا کام تو نہیں. لیکن غلام یہ کہہ سکتا ہے؟ نہیں. سلیو یہ کہہ سکتا ہے؟ نو. کیوں؟ سلیو کی اپنی کوئی فری ول نہیں ہوتی, اس کو ٹوٹیلٹی میں مالک کی ہر بات ماننی. تو امپلائی از ڈفرنٹ اینڈ سلیو از ڈفرنٹ. تو عبد کے لفظ سے بنا عبادت کا لفظ, ٹھیک ہے. عبداللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا بندہ. کتنے گھنٹے کا؟ ہاں 24 گھنٹے کا. لیکن ہمارے کانسیپٹ بدل گئے. آج ہم کسی نے مجھے عبادت کسے کہتے تو کیا جواب آئے گا؟ نماز پڑھنا. اچھا اس کے بعد بس کافی. اور نماز کون سی؟ ہاں جمعے کی 2 رکعت. وہ اس کے ذہن میں وہی ہو, سمجھتے ہیں میں مسلمان ہوں, میں صحیح جا رہا ہوں بالکل. میجورٹی کا تو حال یہ ہے نا, ہم اس پر جو رشت میں لوگ موجود ان کی بات نہیں کر رہے. امید ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز ادا کر رہے ہوں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. لیکن میجورٹی کا معاملہ کیا ہے؟ صحیح حال ہے, ممکن ذہن میں 2 رکعت کہہ ہیں, لیکن عبادت کتنے گھنٹے کی ہے بھائی؟ 24 گھنٹے. اب اگر پیرنٹس کی بات مان رہے ان کو اوبے کرے تو کیا ہوگا؟ عبادت ہوگی؟ ثواب ملے گا بیٹا؟ نہیں ملے گا. ملے گا, اچھا چلے ٹھیک ہے. اور اگر ڈس اوبے کریں گے پیرنٹس کو تو گناہ ملے گا. سیدھی سی بات ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پیرنٹس تمہارے لیے تمہاری جنت بھی ہے اور جہنم بھی. ان کو فالو کرتے ہو, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہو تو تم کہاں جاؤ گے؟ جنت میں. اور برا سلوک کرو گے تو کہاں جاؤ گے؟ ہاں یہ بڑوں کے لیے بھی ہے نا, کیونکہ بڑوں کے لیے تو پیرنٹس زندہ ہو سکتے ہیں, انکلوڈنگ مائی سیلف, ہم سب کے لیے ہے. تو یہ ایک مثال صرفائی. اسی طرح کاروبار ہوگا, شادی بیاہ کے موقع آ جائیں گے, کلچرل ویلیوز ہوں گی, اکنامک سسٹم ہو جائے گا, پولیٹیکل سسٹم, یہ سارے کچھ کے اندر 24 گھنٹے جب عبد بننا ہے تو 24 گھنٹے ماننی پڑے گی. سر یہ ہے عبادت کا پرسن, کلیئر. اچھا اب تک کیا تھا, ہم تھرڈ پرسن میں بات کر رہے تھے, ہے نا, تمام شکر اللہ کے لیے, رحمان رحیم ہے, بدلے کے دن کا مالک. اب چینج ہو گیا, اب کیا ہے, سیکنڈ پرسن, اللہ تیری عبادت کرتے ہیں. ایسا ہو گیا نا, یہ ون ٹو ون ہے, ون ٹو ون. کس کی ملاقات اللہ تعالیٰ سے ہوئی تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, کلیئر ہے, معراج میں. اور نماز کو ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, الصلاۃ معراج المؤمنین, نماز مومن کی معراج, اللہ سے ملاقات ہوتی ہے. تو یاد عبد اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. تو عبادت کتنے گھنٹے بھائی, ہاں اب سونا جاگنا بھی عبادت ہونا چاہیے, کھانا پینا بھی عبادت ہونا چاہیے. کیسے ہوگا, دو پوائنٹس کو سامنے رکھتے ہوں گے, ہر موقع پر دیکھیں اللہ کا حکم کیا ہے اور اللہ کے نبی کا طریقہ کیا ہے. تو انشاءاللہ ہمارا ہر عمل عبادت بنا سکیں گے, انشاءاللہ ہوگا. اس لیے تو اور آگے چلتے ہیں, ایاک نعبدو, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. یہ دو ترجمے کیوں کر رہے ہیں, یہ عربی گرامر کی وجہ سے. جو آزاد خواتین عربی گرامر سے گزرے ہیں, تو فعل مضارے ہوتا ہے, فعل اس ورڈ مضارے, پریزنٹ پلس فیوچر دونوں شامل ہوتا ہے. اور دونوں ترجمے کر لیں کیوں, وہ کہتے ہیں نا تم کون ہو, ہم کیا جواب دیتے ہیں, ہم مسلمان ہیں, ہے نا, ہم مسلمان ہیں. اور ایک ہم مسلمان ہیں یہ ایک دعویٰ ہے, کیا واقعی مسلمان ہیں؟ الحمدللہ, چلیے اچھی بات ہے. مسلمان کون ہوگا, جو اپنے آپ کو جھکا دے اللہ کے حکم کے سامنے, کیا ہر وقت ہمیں جھکا دے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو, تو پھر ہمیں چیک کر لیں پکے اچھے مسلمان ہیں کہ نہیں. اسی طرح ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, یہ دعویٰ ہو گیا, کلیم ہو گیا نا. لیکن دوسرا ترجمہ گرامیٹیکلی پاسبل ہے, اور کرتے رہیں گے. جب یہ شامل کر لیں گے تو اب ایک ارادہ ہو جائے گا, بات ذرا بیلنس ہو جائے گی. ورنہ دعویٰ ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, یہ دعویٰ ایک کلیم ہو جائے گا. جب یہ ترجمہ بھی شامل کر لیں گے جو گرامیٹیکلی پاسبل ہے اور کرتے رہیں گے, تو کیا ہوگا, اب ذرا ارادہ ہو جائے گا ان شاء اللہ. ٹھیک ہے جی, وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے. کیوں, اللہ کی عبادت اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے, اللہ کی عبادت اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتی. تو اللہ تو ہی ہمیں توفیق عطا فرما دے تاکہ ہم تیری عبادت کرنے کے قابل ہو جائیں. ایک بہت پیاری دعا اللہ کے نبی نے ہمیں سکھائی ہے, اور میں امید کرتا ہوں کہ ساتھیوں کو یاد ہوگی, کر لینی چاہیے اور پڑھنی چاہیے توجہ کے ساتھ. اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک, اللہ میری مدد فرما اپنے ذکر کے لیے اور اپنے شکر کے لیے اور اپنی عمدہ عبادت کے لیے, ہے نا, اللہ میری مدد فرما اپنے ذکر کے لیے اور اپنے شکر کے لیے اور اپنی عمدہ عبادت کے لیے. یہ فرض نماز کے بعد دعا سکھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, ضرور مانگنی چاہیے. تو اللہ کی توفیق کے بغیر اللہ کی عبادت ممکن نہیں ہے. جب یہ ہم توجہ سے ادا کریں گے تو کبھی اپنی نیکی کے اوپر ہمیں کچھ تکبر ہوگا کہ میں تو بڑا نیک ہو گیا ہوں, ہاں میں تو پانچ وقت کی نماز پڑھ لی, اس نے دیکھو پڑھی نہیں. شیطان پتہ کیا کہتا ہے, وہ تو جہنمی ہے, ہم تو بڑے عبادت گزار ہیں, تم نے پانچ وقت کی نماز پڑھ لی, تو دیکھو تو جہنمی, تو جائے گا جہنم میں سیدھا. استغفر, یہ چیز تکبر کو توڑ دے گی جب میں اپنی حاجت کو اپنے سامنے رکھوں کہ میں تو محتاج ہوں اللہ. اللہ کی عبادت اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتی. یہاں ایک اور بات آئی, عبادت صرف کس کی ہوگی اور دعا کس سے مانگی جائے گی, صرف اللہ. اللہ کے نبی نے کہا بڑی پیاری حدیث صلی اللہ علیہ وسلم, ترمذی شریف کی روایت ہے کہ جوتے کا تسمہ میز ہوتی ہے, جوتے کی, جوتے کا تسمہ بھی مانگنا ہے تو کس سے مانگو, اللہ سے. نمک بھی مانگنا ہے تو کس سے مانگو, اللہ سے. کیا مطلب, اتنے مانگنے والے بنو, ٹھیک ہے, ادھر بیٹھے ہیں اور آپ کو ٹیشو پیپر چاہیے, ٹھیک ہے, دوسرے کمرے میں پڑا ہوا ہے, تب بھی اللہ کو پکارنے کو جاتا ہے, اللہ کو پکارنے میں کچھ جاتا ہے نہیں. لیکن جب بار بار اللہ کو پکارتے ہیں, ہر چھوٹے چھوٹے معاملے میں اللہ کو پکارتے ہیں, تو پتہ کیا ہوتا ہے, ایک حدیث میں ذکر آتا ہے کہ جو بندہ مستقل اللہ کو پکارتا ہے نا, تو کبھی مصیبت بھی آئے گی اس کے اوپر, آتی ہے نا, ہر بندے پر آتی رہتی ہے, پریشانی بھی آئے گی, اب ذرا رو رو کے پکارتا ہے آدمی. اب جب پکارے گا تو کیا ہوگا؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ قبول فرما لے. یہ تو جانی پہچانی آواز ہے, یہ بندہ تو بار بار مانگتا ہے یا اللہ تجھ کی دعا قبول فرما لے. اتنا ہمیں مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے. اور کیا سیلف سفیشینٹ ہے؟ ہم محتاج ہیں کہ نہیں؟ بالکل ہیں. ہمیں کروڑ کروڑ نعمتیں چاہیے لگی نہیں چاہیے کچھ چاہیے. اللہ کی کروڑ کروڑ رحمتوں کے محتاج ہیں کہ نہیں؟ جتنا اپنی محتاجی پر توجہ ہوگی, جتنا اللہ کی عظمت سامنے ہوگی اتنا مانگیں. اور مانگنا چاہیے سیریس ہو کر. نماز کے بعد کیا کرتے ہیں؟ سلام پھیرا, یہ جام ہو جائے. صحیح جی, سلام پھیرا, ہاتھ اٹھائے, کوئی فانوس کو دیکھ رہے ہیں, کوئی اسپلٹ کو دیکھ رہے ہیں مسجد کے اندر, کوئی پنکھوں کو دیکھ رہے ہیں, کوئی قالین کو دیکھ رہا ہے, ایسے کھڑے ہیں. بھائی یہ کیا ہے؟ ارے کچھ کیا ہے, داڑھی کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں, کوئی داڑھی کے ساتھ کھیل رہا ہے, کوئی ٹوپی کے ساتھ کھیل رہا ہے, کوئی خواتین تو وہ چادر کے ساتھ کھیل رہی ہیں. ہاں جی, اور ہاتھ کی انگلیاں ایک دوسرے میں ڈال کے ہو رہے ہیں. اچھا دوسرے کو دیکھ رہے ہیں اور ہاتھ منہ کندھے کی طرف کیے ہیں. عجیب سی بات ہے. از اٹ سیریسنیس؟ از ناٹ سیریسنیس. ہم کچھ چیک کریں نا, ایک فقیر ہمارے سامنے آتا ہے, صحیح جی, اور وہ دوسری طرف دیکھ رہا ہے اور ہاتھ ہماری طرف کر دے رہے, کتنا غصہ آئے گا. ایک تو کم بخت تو مانگ بھی رہا ہے, اور دوسرا یہ کہ سیریس بھی نہیں ہے, تو محتاج بھی ہے, میں دے بھی سکتا ہوں, تو سیریس بھی تو مجھے کیا ضرورت پڑی. اور یہ ہم اللہ کے سامنے کر رہے ہو کہ ہاتھ ادھر, کوئی انگلی چٹکھا رہا ہے, کوئی ادھر کر رہا ہے, گزر کر رہا ہے, کوئی چیک کر رہا ہے کہ وہ موبائل کی وہ بیلکنی بج رہی ہے اور ہاتھ اٹھے میں. تو یہ کیا بات؟ تو سیریسنیس کے ساتھ ہمیں مانگنا چاہیے. فرمایا کہ ایاک نعبد, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, اور تجھ ہی سے مدد مانگتے اور مانگتے رہیں گے. کتنی آیتیں ہو گئیں؟ چار. چوتھی آیت اللہ اور بندے کے درمیان مشترک ہو گئی. اگلی تین آیات کس کے متعلق ہیں؟ بندے کے متعلق. اب بندے کی ضرورت آ رہی ہے. اس سے پہلے رسالت کے تصور کو تھوڑا سا سمجھ لیں. پہچان تو دیا کہ ہاں کوئی پیدا کرنے والا ہے. کون ہے؟ ارے میں اور آپ مان لیں نا, یہ غور کرنے والے کو تو نہیں پتا. صحیح. اچھا ہم نے مجھے پیدا کیوں کیا؟ تو مجھ سے چاہتا کیا ہے؟ اچھا ہوگا نیکی کا کوئی تصور, اس کا بدلہ ملنا چاہیے, بدی کا تصور, اس کی سزا ملنی چاہیے. کب ہوگا, کیسے ہوگا, کیا تفصیل ہوگی, یہ ہماری عقل نہیں بتا سکتی. بس یہیں سے ربوت و رسالت کی ضرورت کا مسئلہ شروع ہوتا ہے. اور جب یہ احساس ہو جائے, ہے تو صحیح لیکن چاہتا کیا ہے, میں کیا کروں اسے, اس کے لیے اسے مجھے کیوں پیدا کیا ہے, وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے, کس بنیاد پر میں اس کو راضی کر سکتا ہوں, کس بنیاد پر میں اس سے قریب ہو سکتا ہوں, اصل زندگی کون سی زندگی ہے. یہ وہ زندگی کے بنیادی مسائل ہیں جن کا اصل جواب کسی نبی اور رسول کی دعوت کے ذریعے ہی مل سکتا ہے. یہ ضرورت کا احساس جتنا زیادہ ہوگا, انسان کو اپنی محتاجی کا احساس جتنا زیادہ ہوگا, اتنا وہ گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کرے گا. یہ ہے نبوت و رسالت کی ضرورت کی عقلی بنیاد. اب دعا کیا کرتے ہیں اس کے بعد ہم؟ اہدنا الصراط المستقیم. ابھی کوئی معمولی دعا ہے؟ نہیں. اللہ نے سیدھے راستے کی ہدایت دے دی. اللہ تجھے کیا کیسے چاہیں, کیسے تیری عبادت کریں, تو کس سے راضی ہوگا, تو کس سے ناراض ہوگا, کس کام سے راضی ہوگا, کس کام سے ناراض ہوگا, اصل زندگی کی کیا تفصیلات ہیں, کیا کرے کیا نہ کرے. اللہ ہمیں ہدایت دے دی سیدھے راستے. جتنا اس ضرورت کا احساس ہوگا اتنا یہ دعا دل سے نکلے گی. اچھا ہدایت کے مقصد کو بھی سمجھ لیجیے. ہدایت یہ نہیں, آپ میں سے کافی شہر معاشرے میں جانے پہچانے ہیں کہ یہ رمضان میں ہم نے قرآن پڑھ لیا, چلو ٹھیک ہے, 30 سال تک نہیں پڑھا تھا, 40 سال تک نہیں پڑھا تھا, اس سال تو پڑھ ہی لیا, رمضان کا مسئلہ ختم ہو گیا. نہیں بھائی, مسئلہ ختم نہیں ہوا. ہدایت یہ نہیں کہ رمضان میں چلو قرآن سن لیں. اچھا ہدایت یہ بھی نہیں کہ 3 سال میں قرآن سن لیں. یہ بھی ہدایت ہے. ہاں یہی نہیں, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, ہدایت یہی نہیں ہے کہ ہم نے نماز ادا کرنا شروع کر دی. ہدایت یہ نہیں ہے کہ چلے ٹھیک ہے ہم نے سود چھوڑ دیا, برا کام نے چھوڑ دیا. ہدایت صرف یہی نہیں ہے کہ ہم گناہوں کو چھوڑنے والے بن گئے. ہدایت صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کسی دینی جماعت میں شامل ہو گئے, جی فارم فل کیا چھٹی. نہیں نہیں, ہدایت یہی نہیں ہے کہ مرنے کے وقت اللہ آسانی فرما دے. ہدایت صرف یہی نہیں ہے کہ قبر میں سوالات آسان ہو جائیں. ہدایت صرف یہی نہیں کہ حشر کے میدان میں سوالات آسان ہو جائیں. ہدایت صرف یہ نہیں کہ اللہ پورے شراب سے گزار دیں. ہدایت صرف یہی نہیں کہ اللہ جنت سے بچا معاف کیجیے گا, ہدایت صرف یہی نہیں کہ اللہ جہنم سے بچا لے, ہدایت یہ ہے کہ ان ساری باتوں سے گزار کر اللہ جنت میں داخل فرما دے. اب اس کی دلیل قرآن میں اپنے بات سے ذاتی بات نہیں کر رہا, قرآن نے کیا کہا سورہ اعراف کی آیت نمبر 43 میں, جب جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے تو کیا دعا کریں گے, الحمدللہ, پھر وہاں بھی الحمدللہ, الحمدللہ الذی ہدانا, ہدایت سے ہدانا, لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ, تمام شکر تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں یہاں تک کی ہدایت عطا فرما دی, اور ہم ہدایت پانے والے نہ تھے اگر اللہ ہی نے ہمیں ہدایت نہ دی ہوتی. تو کہاں تک ہدایت چاہیے؟ ہاں جنت میں داخلے تک. اللہ ہم سب کو وہاں جواب فرما دے, اللہ ہمیں جنت الفردوس سے جگہ فرما دے, اس وقت تک ہدایت کی ضرورت ہے. تو کیا خیال ہے بھائی, یہ دعا کتنی توجہ سے ہونی چاہیے؟ یہ ہے اصل ہدایت. اس لیے میں نے ترجمہ نہیں کیا تھا, اس کا میں نے ترجمہ کیا کہ اللہ نے سیدھے راستے کی ہدایت دے دے. اب ہدایت کیا سمجھ میں آیا؟ صرف سجھا دینا سمجھا دینا نہیں, صرف اشارہ کر دینا نہیں, صرف چلا دینا نہیں, بلکہ پہنچا دینا, اللہ وہاں تک پہنچا دے. تو ہم ہدایت در ہدایت در ہدایت کے محتاج ہیں. جتنا اپنی بے بسی اور محتاجی کا احساس ہوگا اتنا یہ دعا دل سے نکلے گی. کچھ شوق پیدا ہو رہا ہے کہ توجہ سے نماز سے سورہ فاتحہ پڑھیں, یہ فائدہ ہوتا ہے سورہ فاتحہ کی کوشش, میرے لیے بھی ہوتا ہے. جب بھی میں درس دیتا ہوں الحمدللہ تو چند دنوں تک نماز میں کانسنٹریشن توجہ بڑی رہتی ہے, پھر کچھ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, کچھ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یاد دہانی ہو جاتی, یاد دہانی بہت ضروری ہے. تو اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما دے. سیدھا راستہ کے آثار کی وضاحت جو آ چکی ہے, ترمذی شریف کی روایت میں درج کی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ صراط المستقیم, یہ قرآن ہی سیدھا راستہ ہے, یہ قرآن ہی سیدھا راستہ ہے. آگے جواب آئے گا, پڑھیں گے انشاءاللہ آئندہ نشست میں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے. تمہیں سوال سے ہمیں جواب دیجیے, لے لو کتاب, لے لو سے ہدایت. اللہ ہم سب کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے. تو صراط اہدنا الصراط المستقیم, اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے دے. اور ترمذی شریف کی روایت کے مطابق یہی سیدھا راستہ ہے, یعنی قرآن حکیم. آگے چلتے ہیں, صراط الذین انعمت علیہم, راستہ ان کا اے اللہ جن پر تو نے انعام فرمایا. یہ بہت اہم نقطہ ہے, راستہ تو آگے کہنے صراط المستقیم, لیکن اب افراد کا بیان بھی, افراد کا بیان بھی. اللہ نے, یہ تو ہوا کہ نبی بھیج دیے کتاب لائی ہو, لیکن یہ کبھی نہ ہو کہ کتاب آ گئی اور رسول یا نبی نہ آئے, ایسا بھی ہوگا. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو کتاب کے ساتھ اللہ تعالیٰ رسول ہمیشہ بھیج دی, رسول بھیج دیے, نبی بھیج دی, ممکن ہے کتاب نہ دی ہو, پیچھے کتاب چل رہی, لیکن بغیر رسول کے کتاب کبھی بھی نہیں بھیجی. اس کو ہم کہتے ہیں کہ کتاب و سنت پر عمل کرنا ضروری ہے, قرآن و سنت پر عمل کرنا ضروری ہے. اس کو تھوڑا سا اور آگے بڑھائیں تو کتاب کے ساتھ افراد کی بھی ضرورت ہوا کرتی ہے. اس پوائنٹ پر مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو تفسیر ہے معارف القرآن, وہ بہت عمدہ اس پہ تبصرہ ہے, وہاں پہ پڑھیے گا. میں مختلف تفاسیر کے حوالے بھی آپ کو فردر ریفرنس کے لیے اسٹڈی کے لیے دوں گا انشاءاللہ. معارف القرآن مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے, اس میں اس مقام پر پڑھیے کہ کتاب کے ساتھ افراد کی بھی اہمیت ہوا کرتی ہے. صراط الذین انعمت علیہم, راستہ ہے اللہ ان کا جن پر تو نے انعام فرمایا. اللہ کا انعام کن پر ہوا؟ قرآن ہمیں خود بتاتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 69, سورہ نساء آیت نمبر 69 میں اولئک الذین انعم اللہ علیہم, جنہوں نے اللہ کی اطاعت کی, اللہ کے رسول کی اطاعت کی, یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا. من النبیین, انبیاء ہیں, والصدیقین, صدیقین ہیں, والشہداء, اور شہداء ہیں, اور صالحین, عام نیک لوگ. چار گروہوں کا ذکر ہے سورہ نساء آیت نمبر 69 میں. جب وہاں میں تفصیل تھوڑی سی زیادہ بیان ہوگی, مختصر سی بات. صالحین چوتھے نمبر پہ گروہ ہے, عام نیک لوگ صالحین کہلاتے ہیں, جن میں ذرا بھاگ دوڑ کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے وہ شہداء مزاج کے لوگ کہلاتے ہیں, جان بھی دینے کو تیار ہو جاتے ہیں, اور جن میں غور و فکر کا مادہ زیادہ ہوتا ہے وہ صدیقیت کی طرف جاتے, صدیق مزاج ان کا ہو جایا کرتا ہے. تو ہم اپنے اپنے مزاج کے اعتبار سے صدیقیت کی بھی کوشش کر سکتے, غور فکر والا مادہ, اور شہداء مزاج کی بھی کوشش کر سکتے, بھاگ دوڑ والا مادہ. جی, نبی بننے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟
ہاں
پکی بات ہے.
ہاں
نبی کو خود سے کبھی نہیں بنا. کلیئر ہے؟ بس یہ ذرا آپ کو ذرا جگانے کے لیے تھا ایک دو ساتھیوں کو کہ نبی کو اپنی محنت سے کبھی نہیں بنا. اللہ نے انبیاء کو ہمیشہ چنا. تو نبوت کا دروازہ تو بند ہو چکا. عام نیک لوگ چاہے تو صدیق مزاج والا رخ اختیار کر لے, چاہے تو شہید مزاج والا رخ اختیار کر لے, لیکن نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. حاصل کلام کے طور پر یہ کہہ رہا ہوں کہ اس طرح سے وہ سقیم تو ہو گیا قرآن, لیکن انعام یافتہ لوگوں سے جڑنا بھی ضروری ہے. انعام یافتہ لوگوں میں ٹاپ پر کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا اب انبیاء کی گروہ کو چھوڑ دیں, پھر کون ہے؟ صحابہ ہے, پھر تابعین اور تبا تابعین, پھر امت کے نیک لوگ ہیں ان کی طرف بھی توجہ رہے. یہ تین ادوار ہیں. یہ ذرا ایک بہت اہم نقطہ ہے, آج کل فکروں کا دور بہت ہے, اس حوالے سے سمجھ لیجیے اس کو. جمعے میں آپ سنتے ہیں, میں الفاظ پڑھوں گا تو کچھ یاد ہوگا, یاد آئے گا آپ ان شاء اللہ. خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. آپ نے فرمایا کہ بہترین دور میرا دور ہے. آپ کے دور میں کون لوگ تھے؟ صحابہ تھے. پھر وہ جو ان کے بعد ہوں گے یعنی کون؟ تابعین. پھر وہ جو ان کے بعد ہوں گے یعنی تبا تابعین. سنیں الفاظ یہ, یہ اس امت کا بہترین پیریڈ ہے. اللہ کے نبی نے خود کہا صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن غور کیجئے گا, آج کے دور میں جب بھی فتنے اٹھتے ہیں عام طور پر تو فتنے اٹھانے والے کیا کہتے ہیں؟ جی یہ بات تو کسی کو سمجھ میں نہیں آئی. یہ پردے کا مسئلہ تھوڑی سمجھ آئے کسی کو, ہم بتا رہے ہیں آپ کو پردہ کہتے ہیں. وراثت کے مسئلے سمجھ میں نہیں آئے لوگوں کو, یہ تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں. یہ سوچ سمجھ میں نہیں آیا لوگوں کو, یہ تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں. آج اس سے کیا مطلب ہے؟ یہ اتنے بڑے عقل مند دانشور پوری امت کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے کہ عمر کی اس پوری 1400 برس کی چین کو کاٹ کر ایک نیا ویو پوائنٹ قوم کے سامنے, عمر کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے. یہ بہت اہم ہے, اس عمر کی 1400 برس کی چین سے جڑے رہنا, جس میں ٹاپ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, صحابہ ہیں, تابعین تبع تابعین. یہ ہے کتاب جمع افراد نے ان سے جڑے رہنے کا معاملہ. معرفت القرآن پڑھیے گا تو زیادہ وضاحت انشاءاللہ آپ کو اس میں ملے گی اس بات کے اوپر. صراط الذین انعمت علیہم, راستہ ان کا اللہ جن پر تو نے انعام فرمایا. آخری آیت ہے غیر المغضوب علیہم, جن پر نہ تیرا غضب ہوا ولا الضالین, اور نہ وہ گمراہ ہوئے. اچھا یہ ایک ہی گروہ کی بات ہو رہی ہے, ایسا کیا لگتا ہے حجیم جن پر اللہ انعام ہوا, جن پر نہ غضب ہوا, جن پر جو اور جو نہ گمراہ ہوئے, ایسا نہیں. جن پر تیرا انعام ہوا ایک ہی گروہ کی بات ہو رہی, نہ ان پر غضب ہوا نہ وہ گمراہ ہوئے. یہ ایک ہی بات ہو رہی کہ یہ گمراہی سے بھی بچ جائیں, غضب سے بھی بچ جائیں, اور انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہو جائیں. ٹھیک ہے؟ اچھا اللہ کا غضب کن پر ہوا؟ مسند احمد کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود, یہود پر اللہ کا غضب ہوا, قرآن سے بھی ذکر ملتا ہے. گمراہ کون ہوئے؟ مسند احمد کی روایت ہے, مسند احمد امام احمد بن حنبل نے جو کتاب کمپائل کی حدیث کی, مسند احمد کی روایت ہے کہ اس سے مراد نصارہ ہیں. جیسے یہ بات ہم کرتے ہیں تو پتہ ہے عام مسلمانوں کا ریئیکشن کیا تھا؟ ہاں سکون, کیونکہ ہم کون ہیں؟ مسلمان ہیں. یہ کن کا ذکر آیا؟ یہود کا, چلو آگے. یہ کن کا آیا؟ نصارہ کا, چلو آگے. آئندہ پڑھیں گے, البقرہ شروع ہوگی تھوڑی دیر بعد بنی اسرائیل کا ذکر آ جائے گا. آیت 47 سے آیت 122 تک, 123 تک کتنی ہو گئی؟ 50 اور 60 اور کوئی 75-80 آیات جو ہے وہ. تو ہم کیا کہیں گے؟ چلو آگے, ہمارا بیان نہیں. تھوڑا آگے جائیں گے مشرکین مکہ کا بیان آ جائے گا, ہم کیا کہیں گے؟ چلو آگے. تو بھائی ہمارے لیے کیا قرآن میں؟ اب بات سمجھ رہے ہیں؟ تو رک کے ایک منٹ سوچنا چاہیے, 1400 برس سے امت یہ سورت پڑھ رہی ہے, کوئی وجہ نہیں اللہ تعالیٰ پڑھوا رہے ہیں. بھائی یہ دیکھو ان پر غضب کیوں آیا اللہ کا؟ وہ تو اللہ کو ماننے والے تھے نا, یہ اور نصارہ کتابوں کے ماننے والے تھے, رسولوں کے ماننے والے تھے. پھر ایسا کیا ہوا کہ غضب ہو گیا؟ پھر ایسا کیا ہوا کہ گمراہ ہو گئے؟ تم وہ حرکت نہ کرنا, ورنہ تمہارا انجام بھی غضب والا ہو سکتا ہے, گمراہی والا ہو سکتا ہے. جب تک اس تاثر کے ساتھ قرآن کو نہیں دیکھیں گے تو قرآن ہماری لیے نہیں. معاذ اللہ, معاذ اللہ, تمہیں معاذ اللہ. معاذ اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے بیٹا؟ اللہ کی پناہ. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے دس, لیکن بھارت میں اللہ کی پناہ لیتے ہوئے ایک ایسی بات کہہ رہے جو ہمیں کہنی نہیں چاہیے. پھر تو قرآن کسی اور کے لیے ہو گیا معاذ اللہ. نہیں نہیں, اس لیے سکھایا جا رہا ہے کہ ہم ان اعمال اور ان کرتوتوں سے بچنے کی کوشش کریں جن میں وہ لوگ مبتلا ہوئے. کیوں غضب ہوا یہود پر؟ سورۃ البقرہ تفصیل سے بھری پڑی, اس پر پڑھ لیں گے. اللہ کی کتاب پیچھے ڈال دی,
پسے پوچھ ڈال دیا قرآن کہتا ہے. اللہ کے دین کو بھیج ڈال دنیا کی محبت میں ڈوب گئے, رسولوں کا ساتھ چھوڑ دیا, ان کے مشن میں شامل نہ ہوئے. یہ آج کون کر رہا ہے؟ امت کر رہی ہے. نصارہ نے کیا کیا؟ نبی کی محبت, رسول کی محبت میں, عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں اتنا آگے چلے گئے انہیں خدا قرار دے دی, ایکسیسو ہو گئے نا, غلو غلو زیادتی کر ڈالی. اور عمل نے کیا کہ بدعات اختیار کر لی, نئی نئی باتیں دین میں شامل کر لی. آج امت بھی یہ کام کر رہی ہے, جو چاہو دین میں شامل کر لو, جس کو چاہو دین قرار دے دو. معاذ اللہ بدعات کا تمہار ہے, بدعات کی ایک لسٹ ہے جو شامل کر دی گئی. تو غیر المغضوب علیہم, جن پر نہ تیرا غضب ہوا, ولا الضالین, اور نہ وہ گمراہ ہوئے. آمین. آمین کا ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ ایسا ہی ہے. یہ سمجھ کے پڑھنی کہ ہمیں غضب سے بچنا تو وہ حرکتیں چھوڑنی پڑیں گی جو یہود کرتے رہے, گمراہی سے بچنے تو وہ حرکتیں چھوڑنی پڑیں گی جو نصارہ کرتے رہے. یہ میسج ہے جو سورہ فاتحہ میں ہمیں دیا گیا. اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے, ہدایت دے دے, اس کی منزل مقصود تک پہنچا دے. صراط الذین انعمت علیہم, راستہ اللہ ان کا جن پر تو نے انعام فرمایا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, جن پر نہ تیرا غضب ہوا نہ وہ گمراہ ہوئے. آمین. اے اللہ قبول فرما, اے اللہ اے سید کو. یہ ہے جناب سورہ الفاتحہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. وقت تھوڑا سا لگا اس پر, لیکن اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ آپ حضرات اس کا ترجمہ گھر جا کے دیکھیں گے اور اپنی نمازوں میں بہتری پیدا کر سکیں گے انشاءاللہ تعالی. دو تین کچھ ہدایات کی بات ہے, پھر میں پھر مکمل کر لیں گے انشاءاللہ. سوالات اگر آج کوئی ہیں تو کیا ہوگا؟ ہاں, جمع کرا دیجیے گا لکھ کر, اور انشاءاللہ آئندہ نشست میں اس کے جواب کی ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی. دوسری بات, سوالات ہے اپنا نام بھی لکھ دیجیے گا, حضرات سے میں کہہ رہا ہوں انشاءاللہ تعالی, تاکہ ان کی موجودگی ہم انشور کر لیں انشاءاللہ تعالی. دوسری بات یہ کہ ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جگہ تقریباً جیم پیکڈ ہے, لیکن اللہ نے چاہا تو اور کچھ بہتر انتظام کر سکیں گے اگلی مرتبہ. میری خواہش یہ ہوگی کہ آگے کی ایک دو کرسی کی رو ہم اور کم کر دیں تاکہ کچھ ساتھی اور نیچے بیٹھ سکیں گے. کرسیاں وہی ہمارے ساتھی استعمال کریں جو بزرگ ہیں, کسی وجہ سے ان کو کرسیوں پر بیٹھنا ہے, تاکہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کا شکر ہے کوئی بھی یہ دیکھ کر واپس نہیں کرے جگہ نہیں. ماشاء اللہ سارے ساتھی دیکھیں نیچے بیٹھے ہیں پیچھے بھی, تو ایسا نہ ہو کہ کوئی اس طرح جیم پیک دے کے واپس چلا جائے. تھوڑا سا ہم مل کر اشارہ قربانی کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ, تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اکوموڈیٹ کیا جا سکے گا. اچھا, ایک چیز میں نے دیکھی کہ بالکل فریکٹلی میں بات کر رہا ہوں اس طرح سے کہ کچھ پھرے چل رہے ہیں آج یہاں پر. ایک پھرا دینا ذرا, میں کچھ نوٹس لے لوں, ایک پھرا دینا میں نوٹس لے لوں. یہ پھرا تو ہو جائے گا ٹھیک ہے, اور جیسے بات کر بات کرتی ہوں, بس نوٹ بک موجود ہے, ڈائری موجود ہے, وہ مفید رہے گا, وہ آپ اپنے ساتھ رکھیے. اور قرآن شریف ساتھ رکھنا ہی ہو تو چھوٹے پاکٹ سائز میں یا تھوڑا سا بڑا سائز میں بھی قرآن شریف ترجمے والے مل جاتے ہیں, وہ آپ رکھ لیجیے, وہ زیادہ مفید رہے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. اور ظاہر بات ہے یہاں پہ اتنا ارینجمنٹ نہیں ہو سکتا کہ وہ ہم جو پروفیشنل کرسیاں ہوتی ہیں وہ رکھیں اور اس پہ رکھنے کا امکان ہو, تو چھوٹے پاکٹ سائز بھی آپ رکھ سکتے ہیں, یا ڈائری میں آپ آیت کا نمبر نوٹ کر لیجیے, سکو میں پڑھ رہے گھر جا کے اس کو آپ آیت نمبر بھی اس میں ڈال لیجیے. جب آپ یہ نوٹنگ کریں گے تو آپ کی کانسنٹریشن بڑھ جائے گی. اتوار کا دن ہے نا, کچھ لوگوں کا برنچ کا معاملہ ہوتا ہے, کچھ کا لیٹ کا اٹھنے کا معاملہ ہوتا ہے, کچھ کا نیند کا غلبہ آ ہی جاتا ہے. یعنی کہ میں بھی اگر آپ کی جگہ بیٹھوں گا تو امکان ہے کہ میں سو جاؤں گا. تو اس کا ایک حل کیا ہے کہ ہم نوٹنگ کچھ نہ کچھ کرتے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ. اس نوٹنگ سے کانسنٹریشن ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کی بڑھ جائے گی. اس کا بھی خیال کریں کہ آپ خود آئیں ماشاء اللہ تو دوسروں کو بھی اس کی دعوت دینے کی کوشش کریں, اور اللہ کرے کہ جگہ چھوٹی پڑ جائے پھر کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ بڑی جگہ کر دیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. گھر والے اتنا اشار کر رہے ہیں, وہ اور بھی کرنے کو تیار ہیں ماشاء اللہ, تو ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی فضل سے اکوموڈیشن بھی اس میں ہو جائے گی. تو اسی پہ کفا کرتے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ, اور آئندہ نشست میں پونے چار بجے ہم نے ٹائم رکھا ہوگا, اور پونے چار سے بہت سے بہت اگر ہوا ہم ڈیڑھ گھنٹہ ہی رکھ سکیں گے. آج کل میں پھر نماز بہت پیچھے آئے گی تو سوا گھنٹے سے اوپر ہم جا نہیں سکیں گے. جب ساڑھے چار بجے اثر کی جماعت کا سلسلہ آ جائے گا تو سوا سے ڈیڑھ گھنٹہ اسی کو ہم کوشش کریں گے کہ لے کے چلیں. جب اب سردیوں کا پیریڈ گزر جائے گا اور نماز اثر آگے جائے گی تو پھر انشاءاللہ ایک چھوٹے سے بریک کے ساتھ ٹائم کو بڑھانے کا بھی مشورہ کیا جا سکتا ہے, وہ آئندہ دیکھیں گے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.